بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الحمد والنعمة حسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. الحمدللہ رب العالمین. کیسے آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اپنی نئی کلاس کے ساتھ. الحمدللہ جتنا بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. اس نے ہمیں ایک نئی صبح دی، ایک نئی کلاس، نیا چانس کہ ہم اپنے اور نیکیاں کما سکیں. ہوں ہر روز ہمارے لیے ایک نعمت ہے نا. بینگ ہیومن بینگ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو کوالٹی ہے یہ دے کے لوگوں کو معاف کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے نا. آمین. تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں اٹینڈنس کے ساتھ. آپ لوگوں کی اٹینڈنس میرے پاس شیٹ ابھی کھلی نہیں ہے، ایک منٹ اگر آپ مجھے دیں تو میں ٹرائی کرتی ہوں انشاءاللہ. ادروائز آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ اگر کر دیں، بس اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں. ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنے نام کے ساتھ لبیک مارک کریں. فضا فرحان، سائمہ ظفر، امرین مسانی، ارشیہ بیگم، سمرین سلطانہ، حمیرہ اسحاق، سرینا محمود، عشرت سلطانہ، فوزیہ خالد، بی بی عالیہ، رضیہ غازی، سائمہ سعید، سمینہ اقبال، تمیز النساء، عرفانہ منظور، کوثر ایوب، سعدیہ اسلم، جویریہ غزنفر، مسز صغرا، شفقت نواز، امرت پروین، شازیہ میمونہ، صالح، سائمہ کرنی، سمین برہان، مسعودہ فاطمہ، سیما گل، سعدیہ نائلہ، نادیہ نیاز، تبسم قریشی، سیما خالد. الحمدللہ ہماری اٹینڈنس کمپلیٹ. اگر کسی کا میں نے نام مس کر دیا تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ پلیز لبیک مارک کریں. اس کے بعد ہم اپنا جو نیکسٹ سیشن ہمارا بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں کی شیئرنگ کا سیشن ہوں، تو کون ریڈی ہے آج شیئرنگ کرنے کے لیے؟ نہ ہینڈ ریز کریں آپ میں سے جو جو بھی ہے. کون آج کرنا چاہتا ہے؟ ہوں کسی کا مجھے ہینڈ نہیں نظر آ رہا، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سسٹر سنینا آپ کے لیے میں مائک چھوڑتی ہوں. اللہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنے لیے سورہ احکاف کی آیہ نمبر 30 چوز کی ہے. اس میں الحمدللہ مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ جب
جنہوں نے حق کو پہچان لیا. اس سے مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں جن جو تھے وہ حق کو سمجھتے تھے, انہوں نے حق کو جلدی سے پہچان لیا کیونکہ وہ مسلمان تھے. اب میں نے اپنے لیے یہ اس میں لیا ہے کہ میں جب حق کو میں نے پہچان لیا, حق کا لفظ مجھے نا شروع سے بہت زیادہ کرتا ہے کہ میں حق جب سن لیا ہے تو اس کو کیسے دوسروں تک پہنچائے نا, اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ویکینڈ پہ ہماری مسجد جو لوکل ماسک ہے اس نے نان مسلم کے ساتھ عید کا پروگرام کیا تھا. سو الحمدللہ کہ وہ ٹاؤن سینٹر میں تھا, وہ ہال جو تھا, تو اس میں جب ہم گئے تو لوگوں کو ہم نے تھوڑے بہت لوگ جیسے آئے تھے الحمدللہ, ہمارے بھی تھے نان مسلمز بھی تھے, تو جب وہاں ہم تھوڑا نیچے ٹاؤن سینٹر میں گئے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, سو اٹس سو ہارڈ سب کے لیے کہ کوئی جانا نہیں چاہتا تھا. الحمدللہ میں کسی اور سسٹر کے ساتھ مل کے گئی, تو ہم لوگوں کی ہچکچاہٹ دیکھ رہے تھے کہ وہ جب ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آئیں ہمارا فوڈ ہے, آپ عید ہم آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ لوگ اتنے زیادہ تھوڑے سے آگے آئے اور پھر ہٹ گئے. تو وہ چیز مجھے اتنی زیادہ ہوئی کہ کتنا ہیزیٹیٹ لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا کیا امیج بنایا, ہمارے اندر ابھی وہ تڑپ ہی نہیں آئی ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے کیسے بلائے نا. تو یہ ایک چیز میرے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح کہ ہم لوگ کیا طریقہ کریں نا, کہ کیا ہماری بس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم وہ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر دنیا کے کاموں میں ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ بس چیز جو تھی میرے دل کے اندر بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے اللہ کے ساتھ تاکہ ہمارا تعلق بہت اچھا بن جائے, اور اس کے لیے بس یہی میں دعا کروں گی کہ اللہم فقہنا فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے قرآن کی تاکہ ہم اس چیز کی اہمیت کو محسوس کر سکیں کہ جو کچھ ہم حق یہ قرآن میں سے لے رہے ہیں اس کو ہم آگے دے سکیں نا انشاءاللہ. اور اس کے لیے یہ بھی دعا میرے منہ پہ رہتی ہے کہ اللہم ارنا الحق کا حق وارزقنا اجتنابا, وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابا. سوری تھوڑا سا لفظ میں نے ہو گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر کثیرا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس آیت میں حمل کی مشقت اور تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کو تاکید کے لیے کہا گیا ہے. خاص طور پر ماں اس حکم اور احسان میں باپ سے مقدم ہے, کیونکہ ماں زچگی اور حمل کی تکلیف تنہا ہی اٹھاتی ہے, اور پھر اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جو ہر مسلمان مومن کے دل کی عکاسی کرتی ہے. میں اس میں سے اپنے لیے اس طرح سے لیتی ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے, اور ان کا ہر اچھا عمل ہمارے لیے دنیا میں خوشی کا باعث اور مرنے کا جاریہ ہے. لیکن میری دلی دعا اور خواہش ہے کہ میری نماز جنازہ میرا بیٹا پڑھائے, کیونکہ میرے لیے جو دعا اور طلب اس کے دل سے نکلے گی وہ کسی امام یا مولوی صاحب کے دل سے نہیں نکل سکتی. اور جب میں نے پہلی بار اپنی خواہش کا اظہار اپنے بیٹے سے کیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی. لیکن میں اکثر اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے ملنے والوں میں بھی کرتی رہتی ہوں. تو مجھے ایک دن کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی بھائی فوت ہوئے ہیں اور ان کی نماز جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھائی ہے. اور جب دعا میں اس نے تڑپ تڑپ کر تکرار کے ساتھ یہ دعا مانگی, رب ارحمہما کما ربایانی یعنی صغیرا, پورے مجمع پر رقت طاری تھی اور ہر آنکھ اشکبار تھی اور آمین آمین کی آوازیں گونج رہی تھیں. تو اب میں اپنے بیٹے کی ذہن سازی کے لیے اس کو یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ کتنے خوش قسمت ہیں ایسے ماں باپ کہ جن کی اولاد ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے. بے شک موت تو ایک حقیقت ہے, برحق ہے. آگے اگر اللہ تعالیٰ نے میری یا اس کی قسمت میں لکھا ہوگا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.
آپ دونوں کی ماشاءاللہ شیئرنگ اور جو آپ لوگوں نے اپنی پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں اس کا پھر اثر ہی اور ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ ہمارا قرآن کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو عمل میں لے کے اپنے جو بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام سنیں, کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا ان کو ہم بس سمیعنا و اطعنا ہے نا, جس سے روکتے اس سے رک جائیں. تو ماشاء اللہ آپ دونوں کی بہت اچھی شیئرنگ تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بہت ہی خوبصورت دعا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق کی پہچان دیا تو ہمیں اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دی نا. اور وہ کیسے ہوتا ہے, جتنا زیادہ ہم اس کو عمل میں لے کے آئیں گے نا, جتنا زیادہ ہم خود بعمل ہوں گے اتنا ہماری بات میں بھی اثر ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں اس سفر میں, آمین. تو انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ سیشن جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیشن خلاصہ قرآن, اور آج ہم پارا 26 رخ اس کا جو سیکنڈ رخ کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 26 پارے کا سیکنڈ روپ ہے سورۃ محمد کے آغاز سے. سورۃ محمد بہت ہی خوبصورت سورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سورت ہے. 4 دفعہ اللہ کے نبی کا نام محمد قرآن پاک میں آیا. اس سورت کا نام دوسری ہی آیت ہے, اس میں آپ کا نام بھی استعمال ہوا, وآمنوا بما نزل علی محمد سے ہے. اس سورت کا ایک اور نام سورۃ قتال بھی ہے, جو آیت نمبر 20 میں آ رہا ہے, وذکر فیہ القتال. یہ سورت مدینہ میں آنے کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم آ چکا تھا لیکن عملاً ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی. اور اس سورت میں خاص طور پہ مسلمان جو کئی سال کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے ان کو اب دوبارہ سے جمع کر کے اس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر اب کوئی آپ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے تو پھر آپ بھی اس کے اوپر کچھ ایکشن لے سکتے ہیں. آخر کب تک کوئی ظلم سہے گا؟ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پھر اس کے مطابق تیار کر ہی لیتا ہے. یہ صورت بہت زیادہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اللہ کے راستے میں جس قسم کی بھی ہلچل کی ضرورت ہو, جس حرکت کی ضرورت ہو انسان وہ کرے. پہلے انسان اپنے عمل سے کام کرتا ہے, پھر انسان اپنی زبان سے, اور آخر اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے پھر تلواریں بھی نکلتی ہیں. خاص طور پہ اس صورت میں آپ کو 4 نہروں کا تذکرہ ملے گا جو جنت کی نہریں ہوں گی. تو اس صورت کو آپ ایک چھوٹا سا تھیم بھی دے سکتے ہیں, ہفتے اعمال. اعمال کے ضائع ہونے کی بہت زیادہ آپ کو اس میں بات دکھے گی. آپ نوٹ کیجئے گا, کئی دفعہ یہ لفظ آئے گا. اللہ کہتے ہیں نہروں کی طرح کے عمل کرو, چلتے ہی جاؤ چلتے ہی جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا. 3 خبریں ہیں. پہلے خود رکے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا. پھر صدوا عن سبیل اللہ, دوسروں کو روکا. اور صدا کا لفظ عربی زبان میں روکنے اور رکنے دونوں کے لیے آتا ہے, یعنی لازم بھی اور متعدی بھی ہے. خود بھی نہ آئے, دوسروں کو بھی نہ آنے دیا. اور حقیقت یہ ہے جو خود نہیں آتا وہ اپنے عمل سے لوگوں کو روک بھی رہا ہوتا ہے. تو ہم اگر خود دین پہ نہیں آتے تو دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. خود قرآن نہیں سیکھتے تو دوسروں کو روک رہے ہیں. اور ہر ماں تو اپنی بچی کو روک ہی رہی ہے خود نہ آ کے, اور ہر باپ مسجد میں نہ جا کے اپنے بچوں کو تو روک ہی رہا ہے. اور تیسری بات دیکھیے, وعد اللہ اعمالہم, کچھ تھوڑے بہت اگر عمل کیے بھی تھے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا. یعنی جب تم پورے دل سے آتے نہیں ہو تو پھر بیٹھے رہو. اللہ نے گمراہ کر دیا, ضائع کر دیے, ان سے نیکیوں کے موقع چھین لیے. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اعمال کے ضائع ہونے کے. ایک تو یہ کہ اللہ توفیق ہی نہ دے, دوسرا یہ کہ نیک اعمال کرے تو ساتھ شرک یا ریاکاری اور دکھاوا کرے, مقاصد غلط ہوں, نیتیں غلط ہوں, طریقہ کار ایسا ہو کہ جس میں لوگ اور زیادہ افینڈ ہو جائیں. پھر اسی طرح جس کام کو خیر سمجھ کے کرے وہ انسان کے لیے کافی نہ ہو بلکہ اس کو کسی اور طرح سے کرنا. پھر ضائع ہونے میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کچھ نیکیاں, بس حاجیوں کو پانی پلانا اور صلہ رحمی کر لیں, لیکن اصل بہت بڑی بڑی نیکیوں سے آپ اپنے آپ کو محروم کریں. یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد, اور چلو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنا پیارا انداز ہے, کیا نازل ہوا. اور آپ دیکھیے کہ الذین آمنوا کے بعد پھر آمنوا بما نزل علی محمد کہنے کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ ایمان تو نام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لانے کا نام ہے. تو اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کسی شخص کا ایمان اور آخرت اور پچھلی کتابوں پر ایمان بھی کافی نہیں جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ مانے. اصل میں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اب پچھلے ایمان کے ساتھ آپ کے اوپر ایمان لانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی. یہ کچھ کرو گے تو ملے گا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے, اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اور اس طرح اللہ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے برائیوں کے دور ہونے کی بات ہے. جب بھی انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو پچھلی زندگی کے گناہ گلٹ بنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکر نہ کرو, زمانہ جاہلیت میں جو گناہ ہوئے معاف کر دوں گا, تمہارے حساب سے ساکت کر دوں گا, تمہارے گناہوں پہ باز پرس نہیں کروں گا. پھر اسی طرح یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ تمہارے عقائد, خیالات, اخلاق اور اعمال کی جو خرابیاں تھی وہ میں ان سے دور کروں گا. ذہن بدل گئے, گویا کہ برین واش ہو گئے, صفائی ہوگی ذہنوں کی, عقائد اور خیالات بدل گئے, عادتیں بدل گئی, طور طریقے بدل گئے, سونا جینا مرنا بدل گیا, ان کی صورتیں ان کی سیرتیں بدل گئی, ان کا پہن اوڑھنا بدل گیا, ان کے کپڑوں کی حالت بدل گئی, ان کے اندر جاہلیت کی جگہ ایمان آ گئی, بد کرداری کی جگہ عمل صالح ہو گیا. اللہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کر دے, اور اللہ پھر پچھلی زندگی کو اچھی کر دیتا ہے, خوبصورت کر دیتا ہے. اور اسی طرح کمزوری اور بے بسی اور مظلومی کی حالت اب اچھی ہو گئی. پتہ چلا کہ اسلام کے ابتدائی دن ہی مشکل ہوتے ہیں, اس کے بعد تو بس اللہ کی مدد آتی ہے. پھر اللہ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ انسان کے لیے ظلم کی بجائے سہولت بننے لگتی ہے, لیکن بات یہ کہ انسان جمع رہے. اگر آپ کے اندر استقامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ایک بات بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے, کہ جب ظلم خط سے بڑھتا ہے تو وہ خود پھر ظلم والے کے اوپر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بیان کر کر کے یہ بتا رہے کہ لوگوں مان جاؤ. اب تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعات ساتھ لے کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اب بہت دن مارے خالی, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب بس ان کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے, یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو, یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہاں دیکھیے کہ عربوں کی ایک عادت تھی کہ جنگوں میں جان سے نہیں مارتے تھے بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹتے, ٹنڈے کر دیتے, یعنی ان کا مسئلہ کرتے. مقصد یہ تھا کہ ان کو اذیت کی موت مارو, کیسے نہ کرو. اور آپ دیکھیے بعض لوگ اس پہ اعتراض کرے, دیکھو دیکھو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو, قیدیوں کو مارنا اور ان کو باندھنا, یہ کرو وہ کرو. تو حالانکہ اب دیکھا جائے تو ہر کمانڈر اپنی فوج کو یہی حکم دے گا نا, یہ تو نہیں کہہ رہا جنگ میں جا رہے ہو دیکھو مارنا نہیں, پیار کرنا, ڈھیلا ڈھیلا باندھنا تاکہ دوسرے ہاتھ سے وہ رسی کھول کے بھاگ جائے. نہیں, ڈیسائسو ہو کے کام کرو, فیصلہ کن جنگ تبھی ہوگی نا. آپ دیکھیے کہ سانپ یا شیر کو زخمی کرنے کا کیا فائدہ, وہ آپ کا دشمن بن جائے گا. مال غنیمت کے لیے نہیں, تم حق کے لیے نکلے ہو, تو جو حق کے راستے کے دشمن ہیں پھر تم ان کے ساتھ معاملہ سختی کا کرو, اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اسلام جو ہے کوئی دب کے رہنے والا دین نہیں ہے کہ تمہیں کوئی مارے تو تم اس کو مار دو. یہ ساری باتیں ہم پیچھے بہت پڑھ چکے, سورۃ الانفال, سورۃ توبہ میں, سورۃ بقرہ میں, سورۃ حج میں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا, طریقہ سکھا دیا, اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اسلام کے معاملے میں نہ بولنا. دیکھیے یہ قرآن پاک کی ان آیات میں کہ جس میں ابتدائی طور پر جنگی احکامات کی ہدایات دی جا رہی ہیں, اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر پھر عمل بھی کیا. فرمایا یہ ہے تمہارے کرنے کا کام, اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا, یعنی اس کو تمہیں یہ نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جبرائیل کو بلاتا ایک پر مارتے سارے مکالے مر جاتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, وہ ان کی رہنمائی کرے گا. پیچھے والی آیت کا اپوزٹ دیکھ لیجئے, ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ جنہوں نے جنت مانگی اللہ ان کو دے دے گا, جنہوں نے مانگی نہیں اللہ ان کو کیوں دے گا. حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو دنیا میں جنت کی خوشبوئیں آنے لگتی ہیں. پھر اس دنیا کی بیکار چیزوں کو انسان جنت سمجھ لیتا, اور خاص طور پہ جب اللہ کی نافرمانی سے ملے. یہ جو اور رفحا ہے نا, یہ دل کو بھی بتا دیتا ہے کہ تمہیں کون سی جنت ملنی ہے. الرف لہم, اپنے آپ کو پوچھئے کیا مجھے جنت مل سکتی ہے, کیا مجھے ملے گی, کیا میرے پاس اس کے مطابق کوئی کام ہے. کون سی جنت ملے گی؟ عدن ملے گی, نعیم ملے گی, پھر دوست ملے گی, ماں باپ ملے گی, کہاں جاؤں گی. سوچا کریں, جس چیز کو انسان سوچتا ہے نا تو اس کے بارے میں پھر خواہش پیدا ہوتی ہے, تمنا پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی رغبت دلاتا ہے. یہ بھی نہ سوچے کہ جنت نہیں مانگنی, نہیں نہیں یہ تو لالچ ہوگا. نہیں, اللہ میں جنت چاہیے کیونکہ تجھ سے ملنے کی جگہ ہے, یہ ملاقات ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں جان دی نا, تو تین باتیں, اللہ کی رہنمائی, ان کا حال درست, اور جنت میں داخل کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دنیا میں اس طرح دکھا دے گا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی قدر کر لی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. یہاں ہائی لائٹ کر لیں, اتنی پیاری آیت ہے نا, کیسے لگتا ہے کہ برابری پہ اللہ نے رکھ دیا معاملہ. آ جاؤ, میں تمہاری مدد کروں گا, تم اللہ کے دین کی کرو, میں تمہاری کروں گا. کیسے مدد کرے گا؟ استقامت دے کر مدد کرے گا, شک دور کر دے گا. دیکھیں, انسان عمل کرتا ہے نا تو ٹھکتا جاتا ہے. جب انسان عمل نیکی کے کرتا ہے نا تو اس کو اور نیکیاں کرنے کو دل جاتا ہے. تم آج اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان اور مال دے رہے ہو, کل اللہ تمہاری جان کو بچا لے گا. اور اگر نہیں کریں گے جو لوگ, تو ان کو خود ہی پتا ہے کہ وہ کس طرح کے معاملات کرنے والے ہیں. والذین کفروا, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو پھٹکا دیا. فتأسلہم, تاس کہتے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنے کو. یہ کس خیالوں میں کھو رہے تھے, اللہ نے ان کو کیسے دوسری طرف کر دیا, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے. بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تک ان لوگوں کا انجام دیکھتے جن سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا, اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے, اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ یہاں سے لے جاتا ہے. دیکھیں, یہ وہی نعرہ ہے جو احد کے میدان میں ابو سفیان نے لگایا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم. جس کا مولا اللہ بن جائے پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جنت کی کوشش کر سکے. نیت کیجئے, ارادہ کیجئے, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. آپ دیکھیے کہ جتنا انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے. اللہ مددگار بنتا ہے, اور اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں, جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی رہ رہے ہیں جانوروں کی طرح, حساب دیں گے انسانوں کی طرح. جانور کو نہیں پتا چلتا یہ رزق کہاں سے آیا, کس کا پیدا کیا ہوا, رزق دینے والے کے کیا حقوق ہیں. وہ کھاتے پیتے ہیں, ان کا بھی حال زندگی کا بس کھانا پینا ہے. ایسے لوگوں کو فکر ہے. پھر کہا ہے نبی, کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے. اللہ کے نبی کو مکہ سے نکلنے کا بڑا رنج تھا. جب آپ ہجرت پر مجبور ہوئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے اس کے طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے مکہ, تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اور خدا کے تمام شہروں میں مجھے سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے. اگر مشرکوں نے مجھے یہاں سے نکالا نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ نکلتا. اسی پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے, یہاں سے تمہیں نکالا گیا. یہ سمجھ رہے تمہیں نکال کے کامیاب ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی شامت خود بلا لی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہجرت کے قریب کے دور میں نازل ہوئی، کہ جب اللہ کے نبی کا بھی یہ غم جو تھا تازہ تھا. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں. پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتے تک کاٹ دے گا. اللہ ملا تجل منہم. یہاں دیکھیں نہروں کی بات ہے، اینڈ لیس سپلائی، یہ ہے اصل میں صدقہ جاریہ کی طرف اشارہ. اب دیکھیے کہ پانی آج کتنی قسم کا ملتا ہے نا، کوئی بوٹل واٹر، کوئی پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈالا ہوتا ہے. دودھ کو دیکھیے، چاکلیٹ، آئس کریم، کس کس صورت میں دنیا میں ملتا ہے. یہاں نہروں کی بات کر کے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا چاہا؟ اصل تو مراد اللہ خود ہی جانتے ہیں، لیکن اصل میں آپ دیکھیے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں چلتے ہی جاؤ، چلتے ہی جاؤ. پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے، کیا کام صدقہ جاریہ کے کر کے آئے تھے کہ ان کا اجر نہروں کی طرح جاری ہوگا. وہاں ہر ایک کو تو نہیں اس نہر سے ملنا ہے فائدہ نا. جن کی نیکیاں کوششیں تھیں کہ انسانیت کو نفع دیں، اللہ ان کو پھر اس طرح کی چیزیں دے گا. پھر اب دیکھیں غیری آسن. آسن کہتے ہیں وہ پانی جس کا مزہ رنگ بدلا ہو، بو پیدا ہو گئی ہو. دنیا میں عموماً دریا اور نہر کا پانی گدلا ہوتا ہے، ریت مل جاتی ہے، مٹی مل جاتی ہے، کہیں جڑی بوٹیاں اوپر ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں وہاں صاف ستھرا نترا ہوا ڈسٹلڈ واٹر ہوگا، تمہیں پیسے دے کے نہیں خرچ کر کے واٹر لینی پڑے گی، افسوس بھی ہوگا لیکن لینا ہے. دودھ دیکھ لیجئے تو جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں ہے، چشموں کی شکل میں نکالے گا، نہروں میں بہا دے گا. کیونکہ جانوروں کے تھنوں کو جب نچوڑا جاتا ہے تو ڈر تو ہوتا ہی نا، کچھ نہ کچھ گندگی ہوگی، کوئی بسانت نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہوگی، تازہ چیزیں، لطف، کوئی دیوانہ پن نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کا شہر دیکھیے تو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے. شراب کو لوگ خود ہی نچوڑ نچوڑ کے قدموں سے گندی چیزیں کر کے بناتے ہیں. دنیا کی چیزوں اور آخرت کی چیزوں کا کوئی تقابل ہے؟ کوئی بو نہیں اس میں، کوئی گندگی نہیں. سورۃ صافات میں ہم پڑھ چکے کہ اس کے پینے سے جسم میں کوئی ضرر نہیں ہوگا، عقل خراب نہیں ہوگی. سورہ واقعہ میں آئے گا کوئی درد سر نہیں ہوگا اس شراب کو پی کر. حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، کہا کرتے تھے کہ کیا ہے یہ دنیا، ریشم کیڑے کا لعاب، پیٹ سے نکلتا ہے نا لعاب، شہد کیا ہے، مکھی کا لعاب، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور آپ سب سے بڑی بات دیکھیں، نہ حساب نہ فکر. جو دنیا میں جائز چیز لیتے ہوئے بھی رہتی تھی کہ ہائے مل تو رہا ہے، اب اس کا حساب کیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی چیز اس کی نعمت مغفرت کی، معاف کر دے گا کوتاہیاں، معاف کرے گا، ذکر تک نہیں کرے گا ان کے سامنے، جنت میں پردے ڈال دے گا، ان کو شرمندہ نہیں کرے گا. ان کے رب کی بخشش، ہائی لائٹ کر لیں اس جملے کو، وہ مغفرت من ربہم. اللہ ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ کرے، رسوا نہ کرے. پھر آگے کفار کی کچھ سرگرمیاں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر بات سنتے ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. یعنی ہوتے خود بھی اندر تھے لیکن دل کہیں اور ہوتا تھا نا، سوچ تو کچھ اور رہتے تھے تو دھیان نہیں ہوتا تھا، ادھر ادھر کی باتیں تھی. باہر نکل کے پوچھتے یہ اندر کیا باتیں ہو رہی تھی، ویسے بھی بس اسے پھیلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے تاکہ جن کو اثر ہوا ان کے دل میں کوئی شک پیدا ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیروک بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا، والذین اهتدوا زادهم هدى، ہدایت بڑھتی. جیسے کھانا کھائیں گے نا اتنی بھوک بڑھے گی، سو کے دیکھیے نیند اور بڑھے گی. بالکل ہدایت کا بھی یہی حال ہے, آپ بڑھتے جائیے آپ کو پہلی ہدایت تھوڑی لگے گی تقوا کی طرح, پھر آپ کو اپنی نیکیاں چھوٹی لگیں گی کہ نہیں نہیں اب تو ذرا اور ہونی چاہیے, اب اور نیکی کروں دوسروں سے اچھی کروں. یہ تو سب کرتے ہیں اور ان کو ان کے حصے کا تقوا عطا کیا, یعنی نیکی کرنے سے تقوا بھی مل جاتا ہے انسان کو, خیر مل جاتی ہے. یہاں خواہشوں کی بات کر کے بتا دیا کہ اصل باتیں کہ نہ سمجھ آنے کی ان کی خواہشات تھی اور ان کو اللہ کے نبی کی باتیں اپنی خواہشات سے ٹکراتی ہوئی دکھتی تھی, اسی لیے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہدایت کی بات سن رہے تو ہدایت بھی ملے, تقوی کی بات سن رہے تو تقوی بھی ملے, لیکن نیت نہیں ہوگی تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ, اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے, اس کی علامات تو آ چکی ہیں, جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا. بس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں, اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی, اللہ تمہاری سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی خوب واقف ہے. یعنی قیامت کی علامتیں تو ہیں, اب قیامت کے بعد کی فکر کرو. اے نبی اپنی اور دوسروں کی مدد کیجئے, دعائیں مانگیے ان کے لیے بھی. یہ ہے اعلی اخلاق, ایک انسان اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرنے اور اس کے دین کی خاطر جان لڑانے میں جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے, پھر بھی اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا, اپنے بہت سارے کو تھوڑا سمجھے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے. یہ جیالے تھے, جوش والے, جذبہ جہاد کوٹا ہوا تھا, کہتے تھے کوئی جنگ کیوں نہیں ہو رہی, کوئی نیکی کا موقع کیوں نہیں آ رہا, کوئی فنکشن کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم کام کریں. مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو, یعنی نیکی کا کام ان کو موت لگتا تھا. افسوس ان کے حال پر. اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں, مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان دلوں پر ان کے کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. دیکھیے صورت میں اس کا بھی بڑا خوبصورت تذکرہ ہے. پتا کیا چلا کہ اس وقت کفار جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, اب ایسے حال میں جنگ کا حکم آئے گا تو لوگ دو طرح کے ہوں گے, منافقوں کو یہ حکم موت لگے گا اور سچے مومن تو اس کی تلاش میں تھے. تو ہر بندہ نیکی کے کسی موقع کو ایک میں سے دو چیزوں میں لیتا ہے, ایک اس کو اعزاز سمجھتا ہے اور دوسرا اعتراض کرنے لگتا ہے. اللہ کہتا ہے تم ان کو چھوڑ دو, تم اپنا کام کرو, ان کو اللہ پہ چھوڑ دو. پھر اسی طرح دیکھیے کہ قرآن پاک پہ غور و فکر کی دعوت دی. یہ ہے اصل میں قرآن کا مقصد کہ دلوں پہ تالے تو نہیں پڑ چکے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے. صرف پڑھتے ہو, صرف ختم کرتے ہو, صرف اس کے اوپر سے تم برکتیں لے لیتے ہو, لیکن تمہارے دل میں کیوں نہیں جاتا؟ حقیقت ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے, ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. ساری نہیں مان سکتے, سوری, پورا اسلام نہیں ہمارے لیے قابل عمل, ہم تو بس اپنی مرضی کی باتیں لیں گے, جہاں دل چاہے گا ادھر چلیں گے, جہاں نہیں چلے گا اس کو نہیں لے لیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے, ساری باتیں تم نہیں ماننا چاہتے تو اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. گن کے دیکھیے بار بار اعمال کا ضائع ہونا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پکی پکائی ہنڈیاں ضائع ہو جائیں. ان کی نمازیں, روزے, زکوٰۃ سب ختم اگر اللہ کے راستے میں یہ جہاد نہیں کریں گے, اگر ان کے دل میں اللہ کے دین کا درد نہیں, اس کو غالب کرنے کا شوق نہیں, تو ہو سکتا ہے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دل کے کھوٹ ظاہر نہ کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں سے مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. وہی جنگوں کا مقصد، کھرے کھوٹے کا فرق. باتیں کر کے اقرار کر کے مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہونے والوں، تمہارے اندر کا حال جب کھلے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے اپنے لیے کیا معاملہ کیا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی نے ان کا سب کیا کرایا غارت کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. کفر کرنے والوں، راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پہ جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم کمزور نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا. بڑی باتیں، یقین کریں دل بوجھل ہو رہا ہے، بار بار اعمال کی ضائع ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تم نیکیاں سمجھ کے کرتے ہو، پکڑ ہو جائے گی، آخرت میں بھی اجر نہیں، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں. جو تدبیریں تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کر رہے ہو وہ سب ناکام ہو جائیں گی. تو اصل بات یہ کہ رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ پھیر کر کبھی خیر نہیں ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں لوگوں کو خبریں دے رہے کہ دیکھو جمے رہو، صلح کی باتیں نہ کرو، یعنی ڈونٹ بی کمپرومائزنگ. اور آپ دیکھیں یہ باتیں اس وقت ہو رہی ہیں جب مدینے میں چند سو مہاجرین اور انصار، مٹھی بھر کی ایک جماعت اسلام کا جھنڈا اٹھا کے کھڑی تھی اور مقابلے میں قریش کی ایک بڑی نفری طاقتور. اللہ کہتے ہیں ہمت نہ ہارو، ایسے ان کی شرطیں نہ مانو. ون سائیڈڈ صلح نہیں کرنی، یہاں صلح سے مراد صلح نہیں، امن نہیں، بلکہ ون سائیڈڈ صلح. ایسی باتیں نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ان کی نظروں میں ہلکا پا دو. اللہ اکبر. انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. اس کے پیچھے پڑ کے آخرت نہ برباد کرنا، چند دن کا کھیل ہے. یہاں کی کامیابی بھی کھیل، یہاں کی ناکامی بھی کھیل، کسی چیز کو دوام نہیں. اصل زندگی آخرت کی کامیابی ہے، اس کی فکر کرو. سچ بات ہے، اگر اس ایک آیت پہ سوچیں تو سب ایک جیسے، ہم کامیاب بھی ایک برابر، ناکام بھی. اولاد مل گئی تو کامیاب، نہیں ملی تو کامیاب. دولت والا غریب ایک ہی جگہ کھڑا ہے. شرط ایک ہے کہ دنیا سے جب جاؤ تو تمہارے پاس تقوی کی دولت ہو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اس کو کیا ضرورت ہے؟ تم اس سے مانگنے والے، وہ تم سے کیوں مانگے؟ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ بھی لے اور سب کے سب تم سے طلب بھی کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. اول تو وہ مانگتا ہی نہیں، اور اگر مانگ لیا تو تم دو گے نہیں. اصل بات ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیتے، خود کو دیتے ہو. اس لیے خود فکر کرو. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. غنی اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ اگر مانگتا بھی ہے تو تمہیں واپس پلٹانے کے لیے کہ تمہیں سب دے دوں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یہ آخری لفظ ہے نا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ایسا لگتا ہے کہ تمانچہ پڑتا ہے منہ پہ. بیٹھو گھر، کوئی ضرورت نہیں اس کو تمہاری، تم بہت بنتے ہو، آرام سے بیٹھو. تو آپ دیکھیے بڑی دل پہ بوجھ پڑتی ہے اس سورت کو پڑھنے کے بعد یہ بات کیا مال ضائع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا یہاں لطیف سا نقطہ نوٹ کر لیں, کوئی شخص جس نے قرآن نہیں پڑھا سمجھ کے بس دور سے پڑھتا, اس کو بتایا جائے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی, کیا سوچے گا؟ نعتیں, آپ کی تعریفیں, زلفیں, پوری سورت محمد ہے, کہیں آپ کی کالی گھٹاؤں, کہیں زلفوں, سرمگی آنکھوں, آپ کے چوڑے سینے کا اور آپ کی باتوں کا کوئی تذکرہ ملا؟ کوئی ایک جملہ ہی ہوتا کہ اے محمد ہم نے آپ کو کتنا پیارا بنایا, کوئی بات آتی؟ کوئی سوچئے, پوری سورت میں محمد کے نام پہ محمد کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زندگی کا لب لباب پیش کیا, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے دین کو بلند کرنا. میں کہتی ہوں کوئی نبی سے محبت کا بہت دعوے دار ہے نا, عاشقان رسول, اس کو کیا وہ مل کے سورہ محمد پڑھتے ہیں؟ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو لوگ قرآن سے اتنا شغف نہیں رکھتے, سنت کی بھی کم بات کرتے ہیں, نعت کی بات کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھے ذرا سورہ محمد میں کیا, تو پتہ نہیں کیا پتا ہوگا. سورت فتح کو دیکھتے ہیں, ایک سے ایک خوبصورت سورت ہے اس حصے میں, اور یہ ایک ایک سورت جو ہے یہ واقعی ہمارے دل کو کھولنے والی ہے. سورت فتح کا نام ہی جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے, سورت کے پہلی آیت اتنا فتحنا لک فتحا مبینا سے ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ سورت کا نام ہی نہیں بلکہ سورت کا مضمون بھی ہے. اس میں صلح حدیبیہ کی شکل میں جو فتح مبین تھی مکہ فتح ہونے کی, اس کا ذکر ہے. ذی قعد سن 6 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح کر کے واپس مدینہ جا رہے تھے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا بھی تذکرہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام کا ایک گروہ آپ کے ساتھ مکہ عمرے کے لیے گیا تھا, لیکن بالکل چند میل کے فاصلے پہ روک دیا گیا اور ون سائیڈڈ صلح کروائی, جس کو صلح حدیبیہ کے نام پہ کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اس وقت یہ مناسب نہیں بھی لگا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی نہ بولا. اور واقعی اس وقت آپ کا ایک لیڈر ہونے کے ناطے دبنا اور اپنی بات کو چھوڑ دینا بات میں ایک بہت بڑی فتح مبین کا ذریعہ بنا. اس قصے کو بھی موقع ملے تو ضرور آپ رہی کو مختوم کے سیشنز میں سے سنیے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی اس دین کو پھیلانے کے لیے حکمت سے کام کرتے تھے. ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کام کر کے دکھایا. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی, ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. دو آیتیں اور 4 سے زیادہ باتیں. لوگ حیران تھے کہ صلح حدیبیہ فتح کیسے ہے, یہ تو ہار ماننے والی بات ہے. ایمان تھا اس لیے مان گئے, لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا ہے, اللہ کے نبی یہ کیا فتح ہے, یہ اس کو فتح کہتے ہیں؟ ایک اور صحابی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فتح ہے, تو آپ نے فرمایا ای والذی نفس محمد بیدہ انہ لفتح, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً یہ فتح ہے. مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. مدینہ پہنچ کر ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا, یہ کیسی فتح ہے, ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے, ہماری قربانی کے اونٹ بھی آگے نہ جا سکے, اللہ کے نبی کو حدیبیہ میں رکنا پڑا, اور اسی صلح کی وجہ سے تو ہمارے دو مظلوم بھائیوں ابو جندل اور ابو بصیر کو ظالموں کے حوالے کر دیا. یعنی باتیں کرنے لگے گوسپ. آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا, بڑی غلط بات کہی گئی, حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے. تم مشفقوں کے عین گھر پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کیا. انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی, حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے کتنا بغض ہے تمہیں پتا ہے. اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کیا, کیا تم وہ دن بھول گئے ہو جب احد میں تم بھاگ رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکارا تھا؟ کیا وہ دن بھول گئے ہو جب خندق کے موقع پہ دشمن چڑھائے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ کیا خوبصورت لیڈرشپ ہے کہ جب لوگ ساتھی ٹیم کے لوگ باتیں شروع ہو جائے تو اس وقت پھر ان کو یاد کرو تم تھے کیا. چھوڑ دو یہ سب کچھ اگر نہیں چاہیے, لڑنا جھگڑنا ہے تو پیچھے کر دو سب کچھ، لیکن اس نعمت کی ناقدری نہ کرو. لیڈر کی نظر بالکل دوسری ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ لیڈر کو اس طرح سوچی کہ استاد شاگرد، نقطۂ نظر کتنا فرق ہوتا ہے. شاگردوں کو پیچھے وائٹ بورڈ دکھ رہا ہوتا ہے، استاد کو پیچھے کی کھڑکیاں دکھ رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے لیڈر اور ساتھیوں کی رائے میں، لیکن ایک اچھا لیڈر اس کو پھر مناسب طریقے سے لے کے چلتا ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قسم کی اس طرح سے کی گئی کہ جیسے آپ بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، لیکن بشریت کے تحت اور بعد والے لوگوں کو بتایا گیا کہ بڑے بڑے کام کر کے بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پیچھے نہ کرو، اس پہ بھی بعض دفعہ پکڑا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمت کی تکمیل کی بات کر دی کہ ایک وقت آئے گا بغیر کسی خوف کے اس مکہ میں مسلمان جائیں گے اور وہاں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور ساری غلط چیزیں وہاں سے نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا کے آپ کو کہا کہ ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ فتح اور کامیابی کا راستہ ہے. دشمنوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تم کو زبردست نصرت بخشے. یہ ہے فتح مکہ کی طرف اشارہ. غالب، زبردست قسم کی دشمن اس دن غالب ہوں گے، اور یہ سب کچھ ہو کے رہے گا اور دو سال کے اندر یہی ہو گیا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. مشکل وقت میں ٹیم کا جڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایڈورس کنڈیشنز میں آپ کے ساتھیوں کا آپ کے ساتھ جمے رہنا، یہ ہے سکینت، اطمینان، سکون، ثبات قلب. عام حالات میں سب خوش ہوتے ہیں، لیڈر بھی اچھا ہوتا ہے، لوگ بھی سب اچھے لگتے ہیں. گڑبڑ ہوتی ہے پھر سب ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے، اس نے کہا تھا، اس کا فیصلہ تھا. اللہ کرے اتنے ایڈورس کنڈیشنز میں بھی آپ کا دل مطمئن ہے. یہ ہے اصل فتح کہ دل خوش ہے. آپ دیکھیے یہ کون سی سکینت تھی، اس زمانے میں مسلمانوں پہ اتاری گئی جس وقت مسلمان مکہ جا نہیں پا رہے کہ عمرہ نہیں ہو رہا، خوف تھا، لیکن اللہ نے کیسے مسلمانوں کو سکون دیا. سیرت پڑھنے سے واقعی بندے کا ایمان بھی بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتایا گیا کہ تم اس سے اپنی ایمان کو بڑھاؤ. لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے سب لشکر اس کے ہیں. کیا مطلب؟ وہ اپنے لشکر بھیج دے گا، تم فکر نہ کرو، وہ علیم اور حکیم ہے، ہر شر سے خیر نکلتا ہے. رات اندھیری ہوتی ہے تو صبح ہو جاتی ہے، اور اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں نہروں کا بھی بڑا تذکرہ ہے. اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھے ہوئے ہیں، برائی کے پیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں. اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت برا ٹھکانہ ہے. زمین و آسمان کے لشکر اللہ کی قبضے قدرت میں ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لشکروں کی بڑی بات ہے، کیونکہ فتح کی بات ہے نا. فتح کیسے؟ اللہ کے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کیونکہ اللہ کے لشکر آئے ہوتے ہیں. کفار کو تہس نہس کر سکتا ہے، لیکن وہ مومنوں سے یہ کام کرا کے ان کو سکون دیتا ہے، ان کے درجے بلند کرتا ہے، آخرت میں ان کو بڑا کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں مردوں اور عورتوں کو اجر ملنے کی الگ الگ بات کی گئی، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے کا اجر اگر مردوں کو ہے تو عورتوں کا بھی ہے، اور دونوں کو ہی وہ سب کچھ چاہیے. اور اس کے برعکس وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، منافقوں کو پھر اس پہ غلط کاموں کا بھی گناہ الگ الگ ہوگا. یعنی اس مقام پہ آپ دیکھیں سورۃ توبہ کی طرح مردوں اور عورتوں کا بالکل الگ تذکرہ کر دیا کہ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اسی کو بھگتیں گے. اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. دیکھیے اس آیت میں اللہ کے نبی کی چار حیثیتوں کا تذکرہ ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی ربیع الاول کے لیکچر سنیے, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اسی ایک آیت کی بنیاد پہ بڑی ڈیٹیل سے آپ کے حقوق کی بات کی. آپ تفہیم السنہ سیریز میں بھی دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ایک رحمت للعالمین کے حقوق, یہ دونوں بکس ہم نے پڑھی تھیں اور اس میں الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے بات کی کہ صرف اللہ کے نبی کا ساتھ ہی نہیں دینا بلکہ عزت بھی کرنی ہے. عزت بھی کرنی ہے تو ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس مشن کے بھی شریک بنانا ہے, اور صبح و شام نبی کا نہیں بلکہ اللہ کا تذکرہ کرو, بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرو بلکہ نبی کے کام بھی کرو. آگے ہے وہ قصہ جس کا تذکرہ اس واقعے میں گزرا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. حضرت عثمان کے قتل کی جو خبر پھیلی اس وقت جو بیعت ہوئی اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں, اور ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہیں. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کے عہد شکنی کا وبال اس کے اپنی ہی ذات پر ہوگا, اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. مشکل حالات میں جو لوگ جم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کے نام موتیوں کی طرح جپتا ہے. اصل نیکی ہے ہی وہ نیکی جب نیکی کرنا مشکل ہو, لیکن ہم ایسے وقت میں عموماً نیکیاں چھوڑ چکے ہوتے ہیں. ہم ڈرنے لگتے ہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے, کہ نہیں جو اللہ سے وعدہ کہ اس کو پورا کرو تو اجر ملیں گے, لیکن عام حالات میں لوگ ایسا کر نہیں پاتے. سیقول لک المخلفون من الاعراب, اے نبی بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر تم سے ضرور کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. آج بھی لوگ یہ جملہ بارہا بولتے ہیں, جا نہیں سکے بس دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ اکبر, یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. اب دیکھیے کہ اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نیکی کا موقع آتا ہے تو لوگ اپنی ذاتی باتوں کو مجبوری بنا کر پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن جب فتح اور کامیابی ہوتی ہے اور کوئی کریڈٹ مل رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ آ کر صفائیاں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ان کی باتیں سن کے پیچھے کر دو, ان کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کی بات نہیں, یہ باتیں غلط کرتے ہیں. مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, یعنی مر جائیں گے کھپ جائیں گے, اس لیے تو ساتھ نہیں گئے تھے کہ دشمنوں کے ملک جا رہے ہیں لوگ, واپس کس نے آنا ہے؟ بعد میں آگے جھوٹ سچ باتیں کر رہے تھے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. یعنی اللہ کو پتہ ہے کون اسلام کے لیے دین کے لیے کیا جذبہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے, جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے, اور وہ غفور و رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو. کہاں لے چلو؟ اشارہ تھا اگلی جنگ میں جس میں بہت فتح ملنی تھی, آج نہیں گئے کیونکہ دشمن کی طرف تھے, لیکن آگے جا کے پھر مانگیں گے تو کہا ان کو پیچھے رہو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں, ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو, حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. ہاں اگر اندھا لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو کوئی منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا. ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز کھول کھول کے اللہ تعالیٰ سامنے رکھتا ہے کہ منہ سے باتیں کرنے کی بجائے عمل کر کے دکھاؤ. تو آپ دیکھیے کہ ان صورتوں میں ہمیں یہ کتنے اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو قدردانی ہے وہ اچھی نیت کے بعد اچھے عمل کی ہے. نیت اچھی ہو کام اچھا نہ ہو تو بھی بات نہیں بنے گی, کام اچھا ہو نیت بری ہو تو بھی اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کے کھوٹ دنیا میں دور کر دے, ہمیں پاک صاف کر دے کہ کل قیامت کے دن ہمیں دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے, یہاں پہ ہمارا روپ پورا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے آج کا اپنا لیسن کمپلیٹ کیا, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایمان بوسٹنگ ہے نا. الحمدللہ بس مجھے تو جو بات وہ کری تھی کہ جس سے ڈر بھی لگ رہا تھا, آخری والی جو آیت ہے سورۃ محمد کی ہے نا, کتنی وہ ڈرا دینے والی ہے نا کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے نا, وہ کبھی بھی اپنی اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کا دین سیکھیں اور اس کو آگے سکھانے کی کریں. اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے لے گا, ہم تھوڑی سی بھی سستی کریں گے. اور کبھی بھی یہ کہ اپنی کسی بھی نیکی کو کافی نہیں سمجھنا ہے نا, کرتے ہی جانا ہے نہروں کی طرح, کبھی بھی نہ رکنے والی نیکیاں کرتے جانا ہے. آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کا اس سے؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنی جو اعمال اللہ کے نزدیک جو ہے کہ اعمال کی وہ اللہ کے نزدیک قدر ہے نا, ایمان لانے کے بعد صرف منہ سے کہہ دینا نہیں, نیک عمل کرنا اور پھر ان نیک عمال کی حفاظت کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچائے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا. کیونکہ نیکی کرنا آسان ہے, پھر اس کو سنبھالنا, اس پہ استقامت جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسے عمال کرنے کی توفیق دے جو کبھی ضائع نہ ہو, جو ہمیں جنت میں جانے کا, ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. دل کا خشوع اور مطمئن ہونا حقیقی فتح ہے. بالکل اپنے زیادہ کو تھوڑا سمجھنا ہے نا اس کام میں, صرف کبھی بھی نیکی کے کاموں میں, ان کاموں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے کہ میں کم کر رہی ہوں اس سے بھی, یہ تو سب کر رہے ہیں, مجھے اس سے اوپر اٹھ کے کچھ کرنا ہے نا. انشاءاللہ جو لوگ اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں تب اللہ کی مدد, بالکل اللہ کی مدد ہوتی ہے نا کہ بس چلنا ہمارا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی آگے سے راستے بناتے جاتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اس کی مغفرت. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے نا, ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لے. آمین. تو چلے ہم انشاءاللہ اپنے جو ورڈ انالیسس کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ ورڈ میننگ کی طرف ہوں. نیکی کرنے سے تقوی اور بڑھتا ہے. الحمدللہ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. سورۃ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں آیہ نمبر 1 میں ہے اد اللہ آیہ نمبر 1 سورۃ محمد. اس نے ضائع کر دیے, برباد کر دیے, ضائع کر دیے. ٹھیک ہے گڈ ماشاءاللہ. تھوڑی سی مجھے آپ کی کوآپریشن کی, ہمارے پاس جو ہے 4-5 منٹس ہیں, جتنا ہم اس میں کر سکے کوئکلی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا آیا نمبر 4 میں دیکھیں اس ہنت موہم, پورا میننگ لکھنا آپ نے اس کا. آیا نمبر 4 اس ہنت موہم. آیا نمبر 4 سورۃ محمد. تم قتل کر لو ان کو. ٹھیک ہے گڈ ماشاءاللہ. اچھا اسی آیا میں دیکھیں تم خوب قتل کر چکو ان کو، ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ، آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. اور اسی آیا میں دیکھے اوزارہا، اوزارہا تم خوب قتل کر لو، تم کو ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں اس کو، اپنے ہتھیار اپنے ویپنز، ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. باقی سب اپنے ہتھیار اپنے ویپن گڈ، ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا آیا نمبر 15 میں دیکھیں آسن، آسن آیا نمبر 15 آسن کا ہم کریں گے نا کہ بو نہیں، بو اگر اس کی اسمیل غیر آسن تو پھر وہ جو اسمیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے غیر آسن، آسن کا ویسے بو ہوگا، ٹھیک ہے اسمیل ہاں جو بدبو کا ہی کریں گے نا، اسمیل تو دونوں کا آ سکتا ہے، اسمیل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیق. پورا غیر آسن ہوگا تو جو اسمیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اور اسی آیت میں دیکھیں آسلن، آسلین اسی آیت میں ہے، آیت نمبر 15 میں ہی ہے، اگر پورا کر لیں ہنی ہے ٹھیک ہے گڈ. آسلین مصفہ تو صاف کیا ہوا، ٹھیک ہے شہد آسل، چلے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا اچھا آیا نمبر اس کے آگے آئے 25 میں ہے وَأَمْ لَا لَهُمْ، آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ہنی اصل کے لیے. اور آگے دیکھیں آیا نمبر 25 میں آ جائے وَأَمْ لَا لَهُمْ، اور امید دلائی ان کو، ٹھیک ہے گڈ گڈ ماشاء اللہ. اچھا آیا نمبر 37 میں ہے، آپ لوگ کو اللہ فیکم امید دلائی، تم کو آیا نمبر 37 میں دیکھیں فیوخ فیکم، فیوخ فیکم آیا نمبر 37 تنگ کرے تم کو، ٹھیک ہے گڈ. یوفی سے نا، یوفی سے تو فیوفی کم، ٹھیک ہے. اگر اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا، پتہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ہا فا واو، ٹھیک ہے. اور آیا نمبر 35 میں ایک بس ہم یہ لاسٹ ورڈ دیکھیں گے، باقی ہم پھر نیکسٹ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. آیا نمبر 35 میں تھا یا تیرا کم، پھر وہ اس تم سے چمٹ جائے، پھر تنگ کرے تم کو، یا تیرا کم یا تیرا کم کمی کرے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ولن یا تیرا کم ہوگا نا تو پھر ہوگا نہیں کمی کرے گا، ٹھیک ہے ہرگز نہیں کمی کرے گا، تیرا کم کمی کرے گا تمہارے لیے تم سے، ٹھیک ہے. آج ان شاء اللہ ٹائم تھوڑا جو ہے وہ کم ہے ہمارا اگر، تو نیکسٹ اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم آپ لوگوں کے سب کی ماشاء اللہ پارٹیسپیشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوں ہم، جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہم اس کو اس کی حفاظت کریں، ہے نا. اور اس کی حفاظت اس پہ عمل کرنے سے ہی ہوتی ہے نا. آج کا ہمارے پورے لیسن کا بھی یہی تھا جو آج کا تھا، اس کا اگر ہم دیکھیں کہ جو لیسن اس سے ہمیں ملتا ہے یہی تھا نا. جزاکم اللہ خیر. ابھی ہم اپنا نیکسٹ سیشن جو آج ہمارا ہم نے آپ کو یاد ہے کہ سٹارٹ کیا تھا سر اٹھا کے جیو, تو اسی میں ہم آج آگے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ نوٹ لیں اپنے ضرور چھوٹے چھوٹے جیم پوائنٹس بنائیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تریکٹر بلڈنگ کے سلسلے میں ہم آج دوسرا ٹاپک دیکھیں گے. ہمارے آج کے اس ٹاپک کا نام بھی سر اٹھا کے جیو. اصل میں یہ سیریز ہر اس انسان کو فائدہ دے گی کہ جو زندگی میں خود اعتمادی لانا چاہتا ہے, سیلف کانفیڈینس, کامیابی یعنی سکسیس, اور خوشحال ہونا چاہتا ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر کیوں نہیں پاتے, کیونکہ ہماری شخصیت میں کچھ کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن کچھ لوگ ان نعمتوں کو ڈسکور کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آئیے ذرا ایک کہانی سنتے ہیں, جس کہانی میں سے انشاءاللہ عمل کی باتیں لے کر ہم اپنی شخصیت کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکور کریں گے اور خرابیوں کو دور کریں گے. پڑھ کے سناؤں گی سر اٹھا کے جیو. شہزادے کی خواہش نے بادشاہ کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا. خواہش کیا تھی کسی ملک کے شہزادے کی, میری سالگرہ کے تحفے پر بس میرا ایک مجسمہ بنوا دیجئے. شہزادے کے یہ الفاظ بادشاہ کے ذہن کے گوشوں میں مسلسل گونج رہے تھے. اپنے بیٹے کی اس انوکھی تکلیف کو تو بادشاہ پہلے ہی سہ نہیں پا رہا تھا. 11 سالہ بیٹا جو کل ساری سلطنت کا وارث بننے جا رہا تھا اپنے قدموں پر سر اٹھا کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اس کی کمر میں خم تھا, یعنی بادشاہ تھا کوئی بھی کسی ملک کا, اس کا بیٹا جس کی عمر 11 سال تھی سیدھا نہیں چل سکتا تھا, کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, بیک میں اس کے کوئی پرابلم تھا. تو اس بیٹے نے اپنے باپ سے یہ فرمائش کی کہ میری سالگرہ کے موقع پر کوئی اور تحفہ دینے کے بجائے میرا مجسمہ بنوا دیں. اب یہ اسلس مجسمے پہ مجھے اعتراض ہے لیکن ہم کوئی فیکٹ کے لیے یہ کتاب نہیں پڑھ رہے, ہم اس میں سے اپنی عمل کی بات لیں گے. اب وہ کس طرح بنا کیا بنا ہم اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے, کبھی اس کو پسند نہیں کریں گے, لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. اب جب بیٹے نے یہ خواہش کی تو بادشاہ کو بہت ہی برا لگا کہ میرا بیٹا جب اس کا مجسمہ بنے گا تو وہ بھی ٹیڑھا بنے گا, تو سب کو پتا لگ جائے گا. یہ اب اس کی تھاٹ سنیے گا. 11 سالہ بیٹا جو کل ساری سلطنت کا وارث بننے جا رہا تھا اپنے قدموں پر سر اٹھا کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, اس کی کمر میں خم تھا. ایک بادشاہ کے لیے یہ بہت بڑا عیب تھا. رایا کے لوگ کیا سوچیں گے, دشمن تو ہمارے آنے والے بادشاہ پر ہنسیں گے. اس عظیم الشان سلطنت کا مستقبل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہوگا جس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی, جو تخت پر بیٹھا نہیں لڑکا ہوا ہوگا, جس کا سر اس کی کمر کی طرح جھکا ہوا ہوگا. یعنی اب بادشاہ امیجن کر رہا ہے کہ ابھی تو ایک بچہ, کسی کو پتا کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہینڈی کیپ ہے, لیکن جب ایک مجسمہ شہر میں ایک ایسی جگہ پہ نصب ہوگا جہاں دور قریب کے لوگ دیکھیں گے تو پھر سب کو پتا چل جائے گا کہ اس شہزادے میں جسمانی طور پر نقص ہے, یہ عیب ہے. کیا سوچ رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت, میں نے بہت بڑی فرمائش کر دی ہے کیا؟ شہزادے کی آواز نے بادشاہ کی خود کلامی میں مداخلت کی, یعنی اس کو سمجھ آ گیا کہ میرا باپ پریشان ہے اور میں نے لگتا ہے کہ غلط بات کہہ دی. بادشاہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی بے بسی پر کڑ رہا تھا. شہزادے کی خواہش پر وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا لیکن اپنے بیٹے کا مجسمہ بنا کر اسے دنیا بھر کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اپنے کمر خمیدہ بیٹے, یعنی وہ بیٹا جس کی کمر جھکی بھی تھی, اپنے کمر خمیدہ بیٹے کے مجسمے کا تصور کر کے اسے دل میں تکلیف محسوس ہوتی تھی. دوسری طرف وہ شہزادے کی خواہش کو رد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے شہزادے کی توجہ مجسمے سے ہٹانے کے لیے کہا, بہت خوب بیٹا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن شاید تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی لینا چاہو گے, کہو تو تمہیں ایک عالی شان, یعنی ابھی باپ کا جملہ پورا نہیں ہوا, شاید یہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ ایک عالی شان محل بنوا دیتا ہوں. لیکن بیٹے نے باپ کی بات کاٹی اور کہا, مجھے صرف اپنا مجسمہ ہی چاہیے. شہزادے نے بادشاہ کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کن انداز میں کہا, بادشاہ اپنے بیٹے کا مذاق بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا, اور میں یہ بھی چاہوں گا, اب دوسری فرمائش بیٹے کی, کہ یہ مجسمہ میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ ملے ہوئے باغ میں لگایا جائے. تاکہ میں صبح و شام اسے دیکھ سکوں۔ لیکن دیکھنے والے اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ کیا وہ میرے بیٹے کا تماشا ہی نہ بنا دیں گے؟ بادشاہ کے دل میں وسوسوں کا شور تھا۔ اور ہاں بادشاہ حضور، شہزادے نے بڑے پر اعتماد انداز میں کہا، میرا مجسمہ ویسا نہیں بنوائیے گا جیسا کہ میں اس وقت ہوں، اس مجسمے کو اس طرح بنوائیے گا جیسا میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ رہی بات؟ بیٹے نے کہا کہ مجسمہ تو بنے گا لیکن جھکا ہوا نہیں بنے گا۔ کیا مطلب بیٹا؟ بادشاہ خود خیرت کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میرا مجسمہ میری موجودہ کمزوری، خامی اور بے بسی کا آئینہ دار نہیں ہوگا، بلکہ میرے آنے والے شاندار کل کی ایک روشن تصویر ہوگا۔ اس مجسمے میں میری کامیابی، اعتماد اور وقار کی جھلک ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کی موجودہ بے کسی اور اس کے خوابوں کے درمیان اتنے بڑے فرق کو دیکھ کر اندر سے وہ غمزدہ ہو گیا۔ تاہم بیٹے کی محبت کے سامنے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے بے شمار سوالات کو دبا دیا۔ یعنی اس کو خوشی تو ہوئی کہ میرا بیٹا اپنے آپ کو ایک اچھی جگہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے۔ جب ایک پیدائشی چیز ہوتی ہے تو بعض دفعہ وہ دور نہیں ہو پاتی۔ خیر، بادشاہ نے مجسمے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادے کے کمرے سے باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سامنے شہزادے کا شاندار مجسمہ آویزاں کر دیا گیا۔ روشن شخصیت، چست جسامت، بولتی ہوئی آنکھیں، پروقار چہرہ، چوڑی پیشانی، کشادہ سینہ، تنے ہوئے کندھے اور سیدھی کمر، گویا مجسمہ تھا کہ جیسے ابھی قدم اٹھایا اور چلنے لگے گا۔ شہزادے نے مجسمے کی طرف ایک نئی امنگ سے دیکھا، ایک ایسے تصور کو جو عرصے سے اس نے خود کے بارے میں اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا، اسے سامنے پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ اب ذرا شہزادے کی اپنے اس مجسمے سے باتیں سنیے۔ میں ایک دن تمہاری طرح سر اٹھا کر جیوں گا، شہزادے نے بڑی مشکل سے اپنے مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر عزم لہجے میں کہا۔ اس کا یہ عزم اگلے کئی سالوں تک اس کے عمل میں جھلکتا رہا۔ ہر روز شہزادہ صبح سویرے اٹھتا، مجسمے کے سامنے خمیدہ کمر کے ساتھ جا پہنچتا، پرعز نگاہوں سے مجسمے سے آنکھیں ملاتا، خود کو ذرا سا پش کرتا اور جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش میں آخری حد تک چلا جاتا۔ اس عمل میں اس کا پورا بدن تکلیف سے لرز جاتا۔ کئی مہینے اور سال گزرتے رہے۔ شہزادے کے آس پاس موجود لوگ ہر روز اس کی اس بے ثمر مشقت کے گواہ بنتے رہے۔ یعنی فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، کوشش وہ کر رہا لیکن کمر سیدھی نہیں ہو رہی۔ شہزادے کے آس پاس موجود لوگ ہر روز اس کی اس بے ثمر مشقت کے گواہ بنتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی ہمت توڑنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے اپنے عزیز دوست، خاندان کے افراد، مشیروں، وزیروں، حکیموں اور طبیبوں نے باری باری اسے اس جان لیوا ایکسرسائز سے باز رہنے کی تاکید کی، لیکن شہزادے نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہ اپنی دھن میں پکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پنپتے خوابوں نے اس سے آرام سکون چھین لیا تھا۔ اس کی خواہش شدید اور ارادہ مضبوط تھا۔ لوگوں کے تانے، حوصلہ شکنی، تنزیہ کہکہے اور ترچھی نگاہیں اس قسم کا راستہ روک نہیں پائی تھی۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے 5 سالوں کی کوششیں بظاہر بے فائدہ ہی تھی۔ شہزادہ دیکھنے میں ابھی بھی ایک جھکتی ہوئی کمر والا ضعیف لیکن عمر میں 16 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔ اس دوران شہزادے کے چہرے پر کسی نے بھی تکلیف، بے بسی یا بے وقتی کے تاثرات نہیں دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنہائی کے لمحوں میں اس کی خود کلامیاں بڑی دردناک ہوا کرتی تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرتا تھا، اس کو سنیے گا۔ یا اللہ، میری تقدیر کب بدلے گی؟ آخر میں کب تک اسی حال میں رہوں گا؟ میرا سر کیوں جھکا رہتا ہے؟ میری تکلیفیں کب چھٹیں گی؟ کب میری کوششوں کا ثمر میری جھولی میں آن پڑے گا؟ کئی بار اپنے اندر کا نقاد کون ہوتا ہے؟ تنقید کرنے والا، کریٹیکل پرسن۔ کئی بار اپنے اندر کا نقاد اس کی بڑی سخت قسم کی کلاس لیتا۔ کیا کہتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیوں ہر روز دوسروں کے سامنے تماشا بنتے ہو؟ یہی حقیقت ہے، اپنے وجود کو سچ مان لو، اپنی معذوری سے مت بھاگو، سچ سے منہ موڑو، تم کیسے اپنے ہی ہاتھوں خود کا مذاق اڑا سکتے ہو؟ 5 سال تم نے یہ سب کر کے دیکھ لیا، اب باز آ جاؤ، سدھر جاؤ اور حالات سے سمجھوتا کر لو۔ اپنے اندر کی آوازیں سن کر اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، اس کا تکیہ رات کو آنسوؤں سے بھر جاتا، لیکن یہ آنسو اگلے روز اس کے عزم کے راستے کا ناقابل عبور سمندر نہ بن پاتے۔ وہ ہر روز ایک نئے ولولے سے اٹھتا، اپنے مجسمے کے سامنے پہنچ کر پرجوش لہجے میں کہتا، تم میری اصل حقیقت ہو، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں، تم میرا کل ہو، میری نظر آج کی تکلیف زندگی پر نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں میں جاویداں خوابوں پر ہے، ان خوابوں کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے، میں آج کے سچ کو نہیں مانوں گا، میں سمجھوتا نہیں کروں گا، میں آخری دم تک لڑوں گا، اپنی بہترین کوشش کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ جیت میری ہی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس کے اندر اتنی ڈٹرمینیشن ہوگی، کیا وہ جیتے گا نہیں؟ کیا وہ ناممکن ان کو ممکن نہیں کرائے گا؟ ایک تصویر کل کسی نے اٹلانٹا سے بھیجی، تو امپاسبل لفظ اس پرسن کے ہاتھ میں لکھا ہوا ایک پرچی پہ، اور آئی ایم کو اس نے پھاڑا ہوا ہے، تو ایک ہاتھ میں اس کے آئی ایم ہے تو دوسرے میں پاسبل ہے، یعنی امپاسبل کو آئی ایم پاسبل میں بدل دیں۔ ہر امپاسبل چیز بولتی ہے کہ نہیں میں پاسبل ہوں، تو یہ اللہ کی طاقت سے تو ہوتا ہے، بندے کی کوشش سے بھی ہو جاتا ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ شہزادے کو اپنے پیچھے کھڑے بادشاہ کی آواز سنائی دی، بادشاہ نے شہزادے کو بوسا دیا اور کہا، مجھے تم پر یقین ہے ایک دن ایسا ضرور ہوگا، میں آپ کی سلطنت اور شان و شوکت کو مذاق نہیں بننے دوں گا، آپ کا بیٹا دشمن کی آنکھوں میں سر اٹھا کر دیکھے گا، آپ کی سلطنت کو ایک بے عیب شہزادہ ملے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادے نے اپنے باپ کو گلے لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حوصلہ افزائی کے جملوں اور تنزیہ کہکہوں کے سنگم میں شہزادے کے پرعزم دن گزرتے رہے۔ وہ ہر روز اپنے آپ کو پچھلے دن کی نسبت تھوڑا سا اور سٹریچ کرتا، سٹریچ سمجھتے نا، سیدھا کرتا، ذرا اور تکلیف سہتا، خود کو سیدھا کھڑا کرنے کی مشق اس کی برداشت کی آخری حدوں کا امتحان ہوتی۔ کئی بار وہ ناقابل برداشت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ آج کے بعد تو تمہیں اس خیال کو دل سے ہی نکال دینا چاہیے۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلے لمحے میں حکیم صاحب نے اسے نصیحت کی تھی، ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں شہزادہ حضور، لیکن مان لیجئے یہ ممکن نہیں ہے۔ شاہی حکیم صاحب اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ شہزادے کا ذاتی حکیم وہ کون سا ہوتا ہے، جو اندر سے آپ کا علاج کرتا ہے۔ شہزادے کا ذاتی حکیم اس کا اپنا مجسمہ اس کے حوصلے اور ہمت کے اتنے انجیکشن لگا چکا تھا کہ اب اس طرح کی دواؤں کا اس پر کوئی اثر ہونے والا نہ تھا۔ اسے اپنے ہی مجسمے سے ہمت ملتی تھی، اپنی پروقار زندگی کا تصور اسے ہر لمحہ اپنی طرف بلاتا تھا، کھینچتا تھا، پکارتا تھا، لبھاتا تھا۔ چند سال اور گزر گئے لیکن کوئی معجزہ نہ ہوا، کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی، لیکن شہزادے کو اندر سے علم تھا کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ وہ درد جسے وہ اپنی آخری حد سمجھتا تھا، اسے شہزادہ بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ اب حد سے کہیں زیادہ سٹریچ کرنے کے باوجود اسے کوئی خاص درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جسم اب آہستہ آہستہ اس کا ساتھ دینے لگا تھا، وہ اپنے اندر کے ان احساسات کو سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ذات کی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک دن بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ یہ تبدیلیاں پیدا کرنے میں اس نے جو دکھ سہے ہیں، ان کا مداوع ہو کے رہے گا اور معجزہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر ایک دن یہ معجزہ ہو ہی گیا۔ کیا ہوا ہوگا؟ اپنی 21ویں سالگرہ کی صبح اس کی مشقتیں، محنتیں، صعوبتیں اور آرزوئیں رنگ لے آئی تھیں۔ سالہا سال سے جھکی ہوئی کمر، کمزور اور نخیف دکھنے والا شہزادہ اپنے سامنے والے 6 فٹ کے دراز قد مجسمے کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ، چہرے پہ وقار، جسم میں طاقت، ماتھے پر عزم کو حقیقت میں بدلنے کا اعتماد، اور سب سے بڑھ کر اٹھے ہوئے سر میں کروڑوں لوگوں کے لیے سر اٹھا کر جینے کا پیغام تھا۔ اس کے خوابوں میں بسنے والا انسان آج سچ مچ اس کے مجسمے کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا. سب حیران تھے، سب اسے معجزہ ہی سمجھ رہے تھے، اس کا مذاق اڑانے والے بھی اسے انہونی ہی کہہ رہے تھے. سچ میں تو یہ معجزہ ہی تھا، اسی لیے شہزادہ سجدہ ریز ہوا نظر آ رہا تھا. وہ خالق حقیقی کا شکر گزار تھا، بادشاہ بے حد خوش تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ معجزہ دراصل اس کے بیٹے کی انتھک محنت اور بے پناہ عزم کا صلہ تھا. اللہ نے اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا. سب لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ سب کچھ ممکن ہے. اب اتنی بات کے بعد ہمیں کچھ اور کہنا ہے؟ بالکل کہنا ہے. کس کو کہنا ہے؟ خود کو کہنا ہے. اب فشزادے کی کہانی ختم، آپ کی اور میری کہانی شروع. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت کے کمزور پہلو جو ہیں وہ طاقت میں بدلیں. ہم اپنی شارٹ کمنگز کو اب کور کرنا چاہتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں. اب ذرا آپ بتائیے، آپ کا مجسمہ کدھر ہے؟ آپ خود کو آنے والے سالوں میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا اپنی ذات کے بارے میں کیا تصور ہے؟ کیا آپ نے اپنے ذہن کی کھڑکی سے باہر کھلتے کسی باغ میں اپنے مستقبل کا کوئی آئینہ سجایا ہوا ہے، جس میں سے مجسمے کی صورت میں وہ شخص نظر آتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ارد گرد کی حوصلہ شکن آوازوں کے شور میں کہیں سے اس یقین کی صدا آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ شاباش تم کر سکتے ہو؟ لکھیے آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. 11 سال کی عمر کی کوشش اس شہزادے کی 21 سال کی عمر میں پوری ہوئی. کتنے سال لگ گئے؟ 10 سال لگ گئے، گزر ہی گئے نا. آپ خود سے پوچھیے آپ کہاں پہنچنا چاہتی ہیں کل. کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی خواب دیکھا ہوا ہے؟ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا ڈریم کیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب عورت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب ٹیچر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک ادارے کو کامیابی سے چلانا چاہتے ہیں، تو آپ کو آج لکھنا پڑے گا کہ میں نے کل کہاں پہنچنا ہے. اپنے کل کے بارے میں سوچ کر آپ کے دماغ میں کس قسم کے الفاظ، تصورات اور مناظر آتے ہیں؟ ان مناظر میں آپ کی کمر خمیدہ ہے یا سر اٹھا ہوا ہے؟ ان تصویروں میں آپ دوسروں کو اپنی ناکامی کی وجوہات کی کہانی سناتے پائے جا رہے ہیں، یا دوسروں کے لیے سر اٹھا کر جینے کا عملی پیغام بن چکے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی باقی انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، یا کامیاب زندگی کی ایک لازوال داستان؟ ہم سب سوچیں، کیا ہم ایسے ہی مرنا چاہتے ہیں جیسے آج جی رہے ہیں؟ ہم اتنی مجبوریوں میں دنیا سے چلے جائیں گے، آزاد ہو کے نہیں جینا چاہتے؟ یاد رکھیے، ہوگا وہی جو آپ سوچیں گے. آپ کی سوچ ہی آپ کی زندگی کی حقیقت بن جائے گی. میری اپنی زندگی اس پیغام کی مثال ہے. میں کئی سال تک خمیدہ کمر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں میرا سر جھکتا ہی رہتا تھا. میں شہزادے کے ذہن و جسم پر بیتنے والے ایک کرب سے خود گزرا ہوں، لیکن آج میں اپنے مجسمے کے روبرو کھڑا ہوں. تاہم میری زندگی کا مقصد اپنے مجسمے کی آنکھوں میں جگمگاتے خوابوں کے تعاقب میں رہنا ہے. ہر بار اس مجسمے کا سامنا کرنے پر مجھے نئے خوابوں کی نوید ملتی ہے، چونکہ ہر بار جب میں اپنے مجسمے کے سامنے پہنچتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کے بارے میں کچھ نئے پیغام، کچھ نئے سندیسے اور کچھ نئے خواب ہوتے ہیں. آج آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آپ کی کمر کا خم کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کا راستہ روک رکھا ہے؟ کون آپ کو خوابوں کا تعاقب کرنے سے منع کر رہا ہے؟ کیا چیز آپ کے عزم کی دشمن ہے؟ کون سی سوچ آپ کے عمل کی قاتل ہے؟ آئیے ہم سب مل کر آج ہی اپنے مستقبل کی کامیاب تصویر کا ایک مجسمہ بناتے ہیں. اس مجسمے پر نظر رکھیے، ہر روز اس کے روبرو کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں رقصاں خوابوں کی سرگوشی سنیے، ان خوابوں کا تعاقب کیجیے. اس سفر میں بے پناہ رکاوٹیں ہوں گی، انہیں خوش آمدید کہیے. ہر روز خود کو سٹریچ کیجیے، ہر روز خود کو سنواریے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، اپنے ہر نئے دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کی جستجو کیجیے. ہر روز تھوڑا زیادہ سہیے، تھوڑا زیادہ برداشت کیجیے، تھوڑا زیادہ ڈٹے رہیے، اپنے درد سہنے کی حدوں کو چیلنج کیجئے. میں ایک ایک پوز کے ساتھ بولتی ہوں، شاید آپ کو فائدہ ہو. اس سفر میں بے پناہ رکاوٹیں ہوں گی، انہیں خوش آمدید کہیے پہلی بات. پھر دوسری، ہر روز خود کو سٹریچ کیجئے، ہر روز خود کو سنواریے، ہر نئے دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کی جستجو کیجئے، ہر روز تھوڑا زیادہ سہیے، تھوڑا زیادہ برداشت کیجئے، تھوڑا زیادہ ڈٹے رہیں، اپنے درد سہنے کی حدوں کو چیلنج کیجئے، حوصلہ شکنی کے لمحوں میں ثابت قدم رہیے. ناکامی، بے بسی، بے چارگی اور تکلیف کے لمحوں میں اپنے مجسمے کے تصور کو اپنی طاقت بنائیے. چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کچھ ہی عرصے میں آپ کا گھیراؤ کر لیں گی، انہیں مستقبل کے کسی معجزے کا پیش خیمہ ہی سمجھیے. پھر ایک دن سورج طلوع ہوگا اور وہ معجزے کا دن ہوگا. اس روز آپ اپنے مجسمے کے روبرو حقیقت کا روپ دھار کر کھڑے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہی آپ کے خالق کا بھی آپ سے وعدہ ہے. آپ کے خوابوں میں بسنے والی زندگی میں حقیقت کے رنگ ضرور بھرے جائیں گے. آپ کے تصور میں پنپنے والی زندگی آپ لازمی گزاریں گے. اور یاد رکھیے، جب آپ اپنے خوابوں والی زندگی کو سچ میں جی رہے ہوں گے، تو آپ نے مجسمے کی آنکھوں میں جھل ملاتے امکانات کی نئی دنیاؤں اور نئے خوابوں کو ضرور دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی انہی خوابوں کے تعاقب میں رہنا ہے. تو یہ تھا سر اٹھا کے جیو. اب آپ بتائیے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. آپ کو کس کو لگا کہ یہ باتیں واقعی آپ کے فائدے کی تھی؟ سب کے فائدے کی ہے نا. آپ دیکھیے کہنے والا کون ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس کے کیا ویوز ہیں ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. نہ ہم اس کی شخصیت سے جڑتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ اپنا نام جوڑتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی بات بندے کو فائدہ دیتی ہے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ، اپنی کمیوں کو دور کیجئے. یہ کورس ہم اسی لیے کر رہے ہیں، ہم نے کمپیٹنسی کے درجے پہ پہنچنا ہے. کوئی بھی کام کرتے وقت اس میں کمی بیشی رہتی ہے، بس اس کو دور کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام کروا لے گا جو آپ کرنا چاہتے. اور اگر آپ نے اپنا مشن ہی نہ سمجھا، آپ پہ اپنا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ بہت بڑا کوئی معجزہ ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کر جائیں. اگر ابھی تک بھی ہم نے خود کو سوچا نہیں ہے نا، تو یاد رکھیے ہم سوچنے کے قابل نہیں ہیں. آپ کو میں سوچنے کا انداز بتانے کے لیے یہ سب باتیں کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی جگہ دیکھیں، مثلا آپ کو اپنا گھر سیٹ کرنا ہے، آپ کا گھر ہر وقت الجھا ہی رہتا ہے. آپ کے گھر میں بچے شور کرتے ہیں، آپ کے شوہر ایسے ہیں. سوچ لیجئے، آپ آج ہی کہیے نہیں، اٹس پاسبل، آئی کین چینج. اسی چیز کو آپ ہر جگہ لے کر جائیں، آپ کی جاب ہے، آپ کا سکول ہے، کوئی کام بھی دیکھتے ہیں، ناممکن کچھ نہیں ہے. ناممکن میں سے نہ کو ہٹا دیں تو پیچھے ممکن رہ جائے گا. اور اس کے لیے آپ کو پھر تڑپنا پڑے گا اللہ سے تعلق، گہرا تعلق. کتنے بھی حالات خراب ہونا تو میں نہیں گھبراتی، الحمدللہ، یہ اللہ کی دین ہے. دس کام ہے، میں کہتی کو بہنی عقل سامنے رکھو، دماغ کو حاضر کرو، ترتیب سے شروع کرو، جتنے نصیب میں ہو جائیں گے، نہیں ہوئے تو نہیں صحیح، دماغ نہ خراب کرو. لیکن جس چیز سے میں اپنی ہمت کو ٹوٹتا ہوا پاتی ہوں نا، وہ کیا ہے؟ ساتھیوں کی بے ہمتی. آپ میں سے کوئی بندہ اگر ہمت ٹوٹی بھی بات کرتا ہے نا، تو اس سے میں کہہ سکتی ہوں کہ میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بھی خوابوں میں بھی رلاتی ہیں، راتوں کو بھی روتے ہیں، دن کو بھی روتے ہیں کہ اچھا اللہ، اتنے اچھے ساتھیوں کے منہ سے اگر ایسی بات نکلتی ہے تو پھر تو کسی سے بھی کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج سے اپنی زندگی کا ایک نیا سٹارٹ لیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے سر اٹھا کے جینا ہے. یہ سر ایک ہی کے آگے جھکے گا صرف، اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے آگے مومن جھکا ہوتا ہے، بندوں کے سامنے سینہ تنا ہوتا ہے. جب سر لوگوں کے آگے جھکنے لگ جاتے ہیں نا، جائز نہ جائز سے، تو پھر بندگی کا وہ مزہ نہیں آتا جو آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بہترین مدد کرے. کوئی بات کہنا چاہیں کہہ دیں، نہیں تو یہاں رکتے ہیں.
آج میں ہوں اس سے خود کو بہت اونچا سوچوں گی تو پھر ہی وہاں تک پہنچوں گی.
بالکل, ورنہ آپ کو کون پہنچائے گا؟ آپ چڑھنا ہی نہیں اوپر چاہتے تو کون چڑھائے آپ کو؟ اب دیکھیں بچے سیڑھیاں نہیں چڑھنا چاہتے, مائیں کھینچتی ہیں, بازو کھینچتی ہیں, اخیر دیکھتے ہیں یہ نہیں آنا چاہ رہا, وہیں چھوڑ کے کہتی ہیں پھر جب دل چاہے گا آ جانا, میں اوپر جا رہی ہوں. تو آپ خود نہیں چاہیں گے تو کوئی آپ سے نہیں کروائے گا. جی آپ پیچھے سے.
امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی ذات میں ناممکن کام بھی ممکن کر دے.
جی اللہ تو ہے ہی وہ جو ناممکنات کو ممکن میں بدلتا ہے, تو اس کے لیے کوشش, ہمت, ارادہ, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جہد مسلسل, انشاءاللہ خیر کے راستے کھلتے ہیں. اور کوئی بات؟ جی آپ ادھر سے.
اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا.
شاباش, اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا ہے, گڈ. اور جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے غبارے کی مثال لی تھی, گیسی غبارہ ہوتا ہے نا, اوپر چلا جاتا ہے, ہاتھ سے اس کی ڈوری چھٹتی وہ اوپر چلا جاتا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی سوئی اس کی ساری ہوا کو نکال دیتی ہے. تو بڑی بڑی باتیں بھی کرنی ہیں لیکن بڑے بڑے ارادے بھی کرنے ہیں. اور کوئی بات؟ چلیے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اپنے آپ کو پراعتماد بنانے کے لیے, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے آج کل ہم جو سیریز شروع کر چکے ہیں اس میں آج ہم تیسرا سیشن لیں گے. اور ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ جیت کا راستہ. یہ بتائیے کہ لفظ جیت سن کر آپ کو کیسا لگا؟ جی کوئی آپ میں سے بولے. جیت یا سکسیس یا ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو آگے لے کر آنا, یہ انسانوں کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے. دیکھیے ایک ہوتی سکسیس, وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. جیت ہمیشہ کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے. دو طرح کے لوگ ہیں. لگی بندی ڈگر کیا ہوتی ہے؟ جدھر کسی نے لگایا لگ پڑے. بس وقت کے رواج پہ چلتے ہیں, جو سب کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے. لیکن دوسرے کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کی ڈگر پہ نہیں چلتے بلکہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں. لگے بندے راستے پر چلنے والے یا اپنا راستہ خود بنانے والے. یقیناً ہمیں یہ بات ابھی پوری سمجھ کوئی نہیں آئی, مجھے آپ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے. جو بات شروع ہوئی ہے کس کو سمجھ آ گئی؟ اتنی سب کو نہیں آئی. دوبارہ پوچھتی ہوں آپ سے, آپ کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ کون سے ہیں بھائی؟ پہلے لگی بندی ڈگر پر چلنے والے, یعنی جو ہو رہا ہے اسی کے ساتھ چلتے جاؤ, جیسا دیس ویسا بیس کہہ لیجئے, یا گو ود دا فلو, یا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ویسا کرو, یا پھر ڈگر کو چیلنج کر کے اپنی ڈگر بنانے والے, یعنی وہ ہار نہیں مانتے, وہ گیو اپ نہیں کرتے, بلکہ جو وہ چاہتے ہیں حالات سے ویسا ہی رخ بدلوا لیتے ہیں. کتنوں کو پہلے والی لوگ اچھے لگتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. اور دوسرے, سب کو دوسرے کیوں پسند ہے؟ تو پھر آپ خود سے پوچھئے آپ خود کو کن لوگوں میں شمار کرتے ہیں. تین سیکنڈ دیتی ہوں, لکھیں اپنے بارے میں, سچ بولے. دیکھیں یہ آپ کے سیلف انالیسس کے سیشنز ہیں, آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. ڈاکٹر سے باتیں چھپا لیں تو صحت نہیں ملتی. اسی طرح سے اگر آپ اپنے بارے میں اس وقت نہیں جانیں گے, خود کو ڈسکور نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. آپ مستقبل میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کے بھی تین سیکنڈ لے لیں, لکھے. کہاں ہوں گی میں مستقبل میں؟ کیا سوچتی ہوں اپنے بارے میں؟ نوکریاں ڈھونڈنے والوں میں یا نوکریاں تقسیم کرنے والوں میں؟ نوکریاں ڈھونڈنے والے کون ہیں؟ پہلی ڈگر, بےچارے ہر وقت مشکلات میں. اور دوسرے کون ہیں؟ جو دوسروں کو نوکریاں دے رہے ہیں, یعنی کامیاب لوگ ہیں. مجھے کبھی نہیں بھولتا جب میں روزگار کی تلاش میں سارا دن مارا مارا گھومتا رہا. جب میں روزگار کی تلاش میں سارا دن مارا مارا گھومتا تھا, تپتی دوپہروں میں دفتروں کے چکر لگانا, مختلف سائز کی قطاروں میں گھنٹوں برباد کرنا, انٹرویو کے انتظار میں سوچ کے ساتھ بیٹھے رہنا کہ مجھے بھلا کس نے نوکری دینی ہے, قطار میں لگنا میرا محبوب مشغلہ رہا ہے. اپنے گاؤں کے قریب واقع سہیل ٹیکسٹائل حاجرہ ٹیکسٹائل کے باہر کی قطار پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے لوکل ڈسٹریبیوٹر کے پاس سیلز مین کی نوکری کے لیے قطار لوکل وین میں کنڈکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے انتظار میں قطار الیکشن میں ایم پی اے کے امیدوار کے ڈیرے پر اس کی وال چوکنگ کا ٹھیکہ لینے کے لیے انتظار یعنی چھوٹے چھوٹے کام ہیں عموماً جو کہ بڑے کام نہیں ہوتے نیشنل فیڈز کے باہر چکن فیڈ بنانے کی نوکری ملنے کا انتظار کریسنٹ باہومان نسلے ملک پیک داؤد ہرکولیس ٹویو نسٹیو ناسک ہونڈا اور روپالی کے گیٹ پر کئی دن مسلسل بس کی چھت پر بیٹھ کر پہنچنے کے بعد خالی پیٹ گھنٹوں برابر انتظار جنگ اخبار کی کینٹین پر بھرتی ہونے کے لیے انتظار باوجود اس کے کہ میرے پاس دو دو گولڈ میڈل تھے. یعنی اب ایک شخص جس کو نوکری نہیں ملتی وہ کہاں کہاں مارا باندھا پھرتا ہے. کسی بھی وقت انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے اور وہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے نا کہ نوکری نہیں ملتی تو چوریاں شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بھی اور کچھ نہیں تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ٹیوشن کے لیے ٹیوشن سینٹرز کے باہر کی تار ایم ایس سی اپلائڈ سائیکالوجی کر لینے کے بعد بھی مختلف اکیڈمیوں میں پڑھانے کے لیے انتظار حق آرتھوپیڈک ناز ہاسپٹل سریا عظیم ہسپتال اور ایک کمرے کے طارق کلینک کے باہر جلتی دھوپ میں انتظار پاکستان ایئر فورس میں بھرتی ہونے کی آرزو میں جان لیوا کی تاریں جو پی اے ایف کی حدود سے باہر سڑک تک جا پہنچتی تھیں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار بھرتی ہونے کے لیے انتظار لیکن نوکری تھی کہ کم وقت ملتی ہی نہ تھی. تب میں نے خود سے پوچھا کہ ایسا ممکن ہے کہ میں اس لائن میں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں اور ایسا بن جاؤں کہ دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکوں. فرق سمجھے؟ پہلی صورت میں ایک شخص ہے جو دوسروں سے کہتا ہے مجھے کام دو اور دوسرے دیتے کوئی نہیں. جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں گے نا کہ مجھ سے کچھ لے لو تو لوگ نخرے کریں گے. یہ فطرت کا اصول ہے. جب لوگ آپ سے کہتے ہیں نا ہم سے کام لے لیں ہمیں جاب دے دیں ہم ادھر پڑھانا چاہتے ہیں ہم یہاں یہ کرتے ہیں تو آپ فوراً کریٹیکلی سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیوں آ رہا ہے اس کا موٹیو کیا ہے کیا اس کو پیسے چاہیے کیا اس کا کوئی اور کنسرن ہے. ایک وہ دوسرا پرسن ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام کا بندہ ہے پھر آپ اس کو فون کرتے ہیں پھر میسج چھوڑتے ہیں پھر کہتے ہیں آئیے گا پھر بیٹھیے گا کچھ وقت ہے آپ کے پاس. کون خوش قسمت ہے جس کو بلایا جاتا ہے. تو جب آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگ آپ کو پیچھے کرتے ہیں اور یقین کریں ابھی ہمارا سیٹ اپ بہت چھوٹا سا ہے ادھر کوئی بڑا لمبا چوڑا معاملہ نہیں اس کے باوجود اکثر لوگوں کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوتی. میں نے خود ادھر ابھی آنے کے بعد ابھی لاسٹ ویک میں دو تین لوگوں کے ساتھ بات کی ہے اور پھر ہمیں ان کو نو کہنی پڑی ہے. تو پہلی بات آپ سب کے لیے خوشی کی ہے کہ آپ کو یہاں کوئی نو نہیں کہتا. اپنے لیے لکھیے کون ہمیں ان سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے دیتا اور کتنے کو لوگ چڑھتے ہیں جن کو کنسرن نہیں ہوتا. کسی جگہ آپ جا سکتے ہیں آپ میں سے کتنوں کے پاس چابی ہے اس جگہ کی. کبھی آپ نے اس چابی کو ایک بلیسنگ سمجھا ایک مان سمجھا. کتنے لوگ ہیں جب چاہیں آئیں رات کو آئیں دن کو آئیں کوئی ان کو نہیں روکتا کوئی الارم کوئی کھٹکا کچھ بھی ان کو نہیں روکتا. کیا آپ اس کو ایک نعمت سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اور میں مسجدوں میں بھی نماز کے علاوہ وقتوں میں جا سکتے ہیں ان کے دروازے بند ہوں تو جا کے نوک کر سکتے ہیں؟ تو کیا پھر یہ اللہ کی نعمت ہم سے اپنا حق نہیں لے گی؟ جس طرح اپنے گھر کی چابی کھول کر ہم رات دن آ جا سکتے ہیں بہت سارے لوگ آپ میں سے الحمدللہ اسکول میں بھی آتے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا. جہاں لوگ آنا چاہیں اور آپ کے سن کی جگہ نہ ہو وہاں کوئی آپ کو ہٹانا ہی نہ چاہے کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ تو زندگی میں نعمتوں کو کبھی فار گرانٹیڈ نہ لیں. لیکن ایک بات یاد رکھے لائن شکر تم لزید انکم ولین کفر تم ان عذاب لشدید. اگر آپ نعمت کی قدردانی کریں گے شکر گزاری کریں گے اور بڑھے گی اور نہ شکری کریں. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں کہانی سنا دی ہے اللہ کے گھر جانے کی وجہ سے ایک ٹیچر ہٹی تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو آ کے اپنی جگہ بنانی مشکل لگے گی. الا ماشاء اللہ جو اللہ چاہے. تو آپ اور میں اپنی جگہ پہ اگر جمے ہوئے ہیں نا تو دعا کریں کہ ہماری بغیر لوگوں کو رہنا مشکل ہی لگے. کسی نے کہا دانت ٹوٹنے کی بات ہوتی ہے نا, تو کسی کی بات سنی ہوئی, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جب انسان کا کوئی دانت ٹوٹ جاتا ہے نا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فوراً اس کی جگہ پہ دانت لگوا لو. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں جب جگہ خالی ہوتی ہے نا تو پھر ادھر کا بھی دانت اور ادھر کا بھی دانت اس خالی جگہ کو لینے کی صورت میں کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے کبھی پھول جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی نے کہا کہ جب دانت کا اسکیلٹن لگوایا ہو جو اکثر خول سا ہوتا ہے تو کبھی گر جائے تو اس کو اتنے گھنٹے یا ایک دو دن کے اندر دوبارہ لگا لو تو وہی لگ جاتا ہے, اور اگر کچھ دن چھوڑ دیں تو پھر وہ والا دانت پہلی جگہ میں پورا نہیں آتا کیونکہ ارد گرد کے مسوڑے پھول کے وہ جگہ خالی لے جاتے ہیں. فطرت کا بھی یہ اصول ہے اور سائنس کا بھی یہ اصول ہے کہ خالی جگہ خالی نہیں رہتی, خلا ہے نا, ہوا آ جاتی ہے. تو شکر کیجئے کہ ہماری جگہ ہے. ایک عورت آج نخرا کر کے ذرا اپنے شوہر کو دکھائے تو صحیح کہ جو لے آؤ دوسری, ایک آدھ دفعہ سنے گا اور جسے وہ لے آئے گا تو پھر ہماری جگہ نہیں بنے گی. تو ڈر لگے مجھے بھی, خوف لگے مجھے بھی, ایک منٹ کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن اس کی سزا جگہوں کو تو بھگتنی پڑتی ہے تھوڑی سی, انسانوں کو زیادہ بھگتنی پڑتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ کوئی ہمیں ہماری جگہ سے نہ ہلائے. اس کو سوچ کر تین دفعہ بلکہ گہری سانس لے کر اللہ کا شکر ادا کریں. پورے شہر میں کتنی جگہیں ہیں جہاں آپ بے دھڑک جا اور آ سکتے ہیں, کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے. ہر چیز کا ایک انسان کے پاس کچھ نہ کچھ تقاضا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے کسی کو چن لے, اس سے بڑی انسان کی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. پاکستان ایئر فورس میں بھرتی ہونے کی آرزو میں جان لیوا قطاریں جو پی ایف کی حدود سے باہر سڑک تک جا پہنچتی تھی, پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار بھرتی ہونے کے لیے قطار, لیکن نوکری تھی کہ کم بخت ملتی ہی نہ تھی. تب میں نے خود سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اس لائن میں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں اور ایسا بن جاؤں کہ دوسروں کے لیے روزگار مواقع پیدا کر سکوں. یہ سوچ بڑی شاندار تھی لیکن اسے سوچتے ہی خوف سے حلق خشک ہو گیا. دل اس سوچ پہ کان دھرنے کو تیار ہی نہ تھا. صاف لگ رہا تھا کہ میں خود کو جھوٹی تسلی دے رہا ہوں, لیکن جب میں نے ٹھان لی تو خوشحالی میری ہم سفر بن گئی. اس سوچ کو بدلنے کے لیے 7 سال پہلے میں نے خود سے جو سوال پوچھے تھے وہ سوال آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ بھی اپنے یہاں سامنے لکھ لیجئے یہ سوال. یہ تو ایک دنیا دار شخص کی لکھی ہوئی بات ہے نا, ہم تو دین کے لیے ان باتوں کو اپلائی کر رہے ہیں تو ہمارے سوال تو زیادہ کریٹیکل ہوں گے خود سے. پہلا سوال, آپ زندگی سے دراصل کیا چاہتے ہیں؟ اس کے نیچے تھوڑی جگہ چھوڑ دیں. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالنے کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ اصل میں یہ قیمت دینا ہی تو مشکل ہے. اگر آج آپ قیمت چکانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو بعد میں آپ کو قیمت بہرحال چکانی پڑے گی, اور وہ قیمت ہوگی اپنے خوابوں کو پورا نہ کر سکنے کی. یعنی بہت سارے لوگ ہیں زندگی میں بہت کچھ چاہتے ہیں. چلیے میں آپ سے اور آپ خود سے پوچھئے, آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت, بہت ہی جو کہتے ہیں نا کہ حوصلے بلند کرنے والا ہے نا, بوسٹنگ ڈوز جیسے ملتی ہے نا ہمیں. اور میں سوچی تھی سبحان اللہ کیسے وہ سلسلہ ایک کے ساتھ ایک وہ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی دن میں. آج صبح کے ہمارا جو تفسیر کا تھا اس کا بھی لیسن کیا تھا, اس کا بھی یہی تھا نا کہ عمل ہے نا, عمل کرنا ہے مسلسل جوہر. تو ابھی اس کا بھی اسی جو یہ تھا ہمارا آج اس سیشن کا بھی کیا تھا اگر ہم دیکھیں اس کا, آپ لوگوں نے کیا سیکھا کہ جو ہے ہم نے اپنی کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے, ہے نا. چیز کس چیز کی ضرورت ہے, ہماری ول پاور کی ہے نا, انرجی بڑھانے والا تھا الحمدللہ. تو کہ عمل کرنا ہے, صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں بنے گا, اپنا آج کل سے بہتر بنانا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے, اس سے ہمیں اپنی جو اپنی سستیاں اپنی کمزوریاں ان کو ہم نے پیچھے چھوڑنا, مسلسل عمل ہے نا. سبحان اللہ وہ بہت ہی زیادہ پہلے صبح کی تفسیر کا بھی ہمارا اگر دیکھیں تو پورا یہی تھا کہ صرف باتیں نہیں, عمل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جس چیز کی قدر ہے وہ ہمارے اعمال ہوں گے نا, نیک اعمال ہے نا, جد و جہد کی. اپنی کمزوریوں کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے, کبھی بھی اپنی محرومیوں کو جو ہے نا اپنی ناکامی کی وجہ نہیں بنانا ہے. نتھنگ از امپاسبل, محنت کریں گے ارادے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں نا. اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا ہے, امپاسبل کو پاسبل بنانا ہے نا. نتھنگ از امپاسبل. تو آپ لوگوں نے کوئی ارادے کیے اور اونچے ارادے, خواب بڑے خواب دیکھنے ہے نا. اگر ہم اپنے بڑے ٹارگٹ بنائیں گے تو پھر ہی ہم کچھ حاصل کریں گے نا. کہ وہی بات کہ اگر ہم بس چلتے جائیں عام آدمی کی طرح گزارتے رہے تو ہم نے اس سے اوپر اٹھ کے کچھ کرنا ہے. اپنی جتنی بھی کوششیں اس پہ ہم نے کافی نہیں, اس کو سیٹسفائی نہیں ہو جانا. آج کو کل سے بہتر بنانے کی ہے نا, اپنا آج کل سے بہتر بنانا ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس کورس کی سبحان اللہ خوبصورتی بھی ہے, اس کی ڈائیورسٹی جو اور اتنی, اور ہر سیشن ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ وہ بوسٹنگ قسم کا, بہت ہی ہمیں انرجی دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. کیونکہ یہ صرف ہم اللہ کی جو توفیق سے جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں, سب لوگ تفسیر پڑھ چکے ہیں ہے نا. اب ہم اس کو اپنے عمل میں پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو وہ کریں نا, نور اللہ نور, کہ کیسے جو چیزیں ہم نے پڑھی ان کو کیسے ہم نے اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنا ہے نا. آپ لوگ سب کل کے انشاءاللہ معلمے میں ہوں, تو اپنے لیے ہم نے بس اس پہ کافی نہیں سمجھنا اس کو جو کچھ ہم لے رہے ہیں نا. اور اس کو پورا جو 100% جو کہتے ہیں نا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہی عمل جو بہترین ہو نا, ہر چیز میں ہم نے جو ہے محسن, اللہ تعالیٰ کو محسنین اچھے لگتے ہیں. محسن کیا کہ حق سے زیادہ دینے والا ہے نا, کہ ہم اس کو جو بھی کام کریں اس کو احسان کے لیول پہ کرے ہوں. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح علم, بالکل ہوں. تو اللہ سے عمل سے زندگی بنتی ہے نا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو جو کرے گا عمل بس اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو اپنے لیے آپ نے کوشچنس بھی نوٹ کیے ہوں گے, ہوں اپنے ضرور اپنے ٹارگٹ میں. ہاں ہم انسان ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کسی کو کچھ چیز کمزوریاں بھی دی ہیں, کوئی چیز ہمیں اچھی بھی دی ہے. تو اپنی کمزوریوں کو ہم نے اپنی طاقت بنانا ہے نا. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی اس کو اس کے پیچھے نہیں پڑ گیا, جو چیز دی ہے اپنی پہلے خوبیاں جو اللہ نے دی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے نا. ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. ہم میں سے پہلے تو ہمیں یقین ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی صلاحیت دی ہے جو دوسروں سے زیادہ ہمیں دی ہے. تو اس کو ہم نے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں یوز کرنا ہے نا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نا, کوشش اور پھر دعا. اور پھر آپ کو جو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگوں میں آتے ہیں, کون سے دو مین ٹائپ تھے جو بتائے نا آج ہم نے پڑھے, کہ ایک تو وہ ہے جو بس بنی بنائی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں نا, کہ جو سب کر رہے ہیں وہی کرتے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس سے بس ہے نا. اور دوسرے یہ کہ جو اپنے راستے خود بناتے ہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لگتے ہیں نا دوسری قسم کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے کہ کس طرح سے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا ہے. ہر انسان کے اندر خزانہ ہے, بالکل
بس ہمیں اس کو ڈسکور, یہ ہمارے جو ہے نا یہ سیشن ہے جو ہماری ڈسکوری کے ہیں نا, سیلف ڈسکوری کے, تو ہم سب نے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ آنےسٹ ہونے, اپنی خامیوں اور خوبیوں دونوں کو پہچاننے, اور پھر ان کو کس طرح سے ہم نے پازیٹیو, اس کو وہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا نیگیٹو انرجی کو ہم نے پازیٹیو انرجی میں چینج کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. آمین. تو جزاکم اللہ خیر آپ سب لوگوں کا جو ہوتا ہے آپ اس میں ریکیپ میں جس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو بہت دل خوش ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی جس چیز کے جو ڈریم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کرے, ہے نا. آمین. تو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں 10 منٹس کی. آپ لوگ فریش ہوں, بریک میں ضرور اپنی جگہ سے اٹھے ہوں تو فریش ہوں, اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو
جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ
دنیا کا گھر آباد
مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے.
لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا بریک کا ٹائم فنش ہوا، ریڈی ہوں گے اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے پی سیز کے پاس ٹائپ کریں ون پلیز، تاکہ الحمدللہ چلے ماشاء اللہ. سچ میں نا، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں روم میں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کریں، میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. الحمدللہ چلیں ٹھیک ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے سب کو؟ اوکے الحمدللہ. جی میں بھی خیریت سے ہوں. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم سورۃ المعارج شروع کی تھی، آیہ نمبر اوکے 17 سے شروع کرنا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ 15 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی نمبر 15 سے لے کر جی فرسٹ سسٹر آئی نمبر 15 سے لے کر 24 تک پڑھیے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیا 15 سے 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
یہ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. It's good, mashallah, tabarakallah. ایک تو یہ کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم ورڈ پڑھیں گے نا نزعت للشوا تو یہاں پر آپ نے لام کے اوپر بہت زیادہ دیر نہیں رکنا, صرف توسط ٹائم نزعت, صرف اتنا جتنا دو لیٹرز کا ٹائم ہے نزعت للشوا, ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ کا یہاں پہ ٹائمنگز جو ہے وہ زیادہ تھی لام کے لیے, ساکن لام کے لیے. پھر آئے نمبر 18 میں جو ورڈ ہے وجمع فأوعى, اس میں آپ کا عین تھوڑا سٹریچ ہو گیا تھا, اس کو ہم کھینچیں گے نہیں. وجمع فأوعى, پھر اسی طرح سے جو لیٹر تا ہے اس میں نا آپ نے تھوڑی ایئر ابھی بلو کرنی ہے, جو اس کے اندر ایئر ریڈیوس ہے, یعنی آپ نے ہمس کرنی ہے. جیسے تدعو, تو یہاں پہ جب ہم یہ دو لیٹرز اکٹھے بولیں گے خاص طور پر دونوں ایک ہی مخرج سے آ رہے ہیں تا اینڈ دال, تو یہاں پر آپ نے زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ تا میں ہمس ہو اور دال میں نہ ہو. تد تدعو من ادبر وتولا, یہاں پہ بلاس میں بھی تا میں تھوڑی سی ہمس اور رکھیں. پھر اسی طرح سے جیسے آئے نمبر 20 ہے اذا مسہ الشر, یہاں پہ رو کو اور ہیوی رکھیں. اذا مسہ الشر جزوعا, سیم از ود الخیر, یہ جو ضمہ کے ساتھ روا ہوتا ہے نا اس پہ ہم تھوڑا سا ہیوینیس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, کیونکہ آپ ویسے ہی سرکل کرے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ ہیوی کریں, لیکن وہ ہیوی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے نا پھر باقاعدہ منہ میں پریشر کو بلڈ کرنا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, ٹھیک ہے؟ اس طرح سے. جی جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہا لظا نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق حلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. جزاك الله خير.
جی جزاک اللہ ہو خیر. اوکے, آپ نے دو آیتیں کم پڑھی ہیں, بٹ دیٹس اوکے. میں آپ کا ہاں سن رہی تھی, اٹ واز گڈ ماشاء اللہ. ہاں جو ہے وہ آپ کا بالکل پرفیکٹ ہو گیا. یہاں پر ایک تو آپ نے جس چیز کے اوپر تھوڑی پریکٹس کرنی ہے, ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ورڈ بولیں گے نا خلیقو, اس کے اندر آپ نے خوا کے اندر رخاوا کرنا ہے, آپ کا رخاوا نہیں آ رہا. لائک ان الانسان خلق هلوعا, تو وہ خوا کے ساؤنڈ کے بیچ میں گم ہو رہی ہے. خلق خلق وہ بہت کم آ رہی ہے, اس کو رن کر کے اچھی طرح اسٹرانگ کر کے پھر آپ آگے چلیں. خلق هلوعا, اور قو اس کے اندر ہیوینس سٹل تھوڑی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پھر جیسے ورڈ ہے مسہ الخیر, یہاں پر بھی خو کو اور ہیوی کریں گے. الخو یعنی رخاوا بھی اس میں ہو, ہمس بھی ہو اور یعنی آپ کی رننگ تھوڑی اس میں کم ہے. جیسے پیچھے والے لیٹر میں نے مینشن کیا نا الخو، اوکے باقی تو اوور آل ماشاء اللہ اٹ واز گڈ. آئین بھی جو ہے وہ بہت اچھا لائٹ آ رہا تھا. صرف اس خو کے رخاوہ کے اوپر تھوڑی پریکٹس رکھیں اور تفخیم کے اوپر ابھی اسٹل آپ کو نا پریکٹس کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ جب آپ آئی ڈونٹ نو آپ نے الاستعلاء پڑھا ہے یا نہیں, الاستعلاء کے اندر کچھ ٹیکنیکس ہے تفخیم کی, انشاءاللہ جب آپ وہ پڑھیں گی تو وہ زیادہ بہتر طور پر آپ کو کلیئر ہوگا انشاءاللہ کہ کس طرح سے آپ نے استعلاء لیٹرز کے لیے منہ کو بنانا ہے پلس اطباق کا ڈفرنس اور یہ ساری چیزیں. جی جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 25 سے لے کر آئی نمبر 30 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للسائل والمحروم والذین یصدقون والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب يشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهديهم راعون الذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی it was up to 30 but that's okay. Okay بسم الله الرحمن الرحيم. یہاں پہ 25 آیا نمبر 25 میں جو ورڈ ہے نا والمحروم, اس میں ایک تو ہا کا رخاوہ تھوڑا کم تھا اور را کا ہٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. را کو تھوڑا اسٹرانگ ہٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ والمحروم, ٹھیک ہے. پھر آور سیکنگ ماشاء اللہ آپ کے جو واواز ہیں وہ بہت اچھے آ رہے ہیں, یعنی بالکل پیور بغیر گناہ کے اور جتنے ریلیکس وہ ہونے چاہیے وہ بالکل پرفیکٹ ہیں. سوائے حافظو اس میں مجھے تھوڑا لگا شاید ہیوی لیٹر کے ساتھ آ رہا ہے, تھوڑا لگ رہا تھا جیسے آواز اندر کو جاری ہو. باقی سارے واؤز آپ کے ٹھیک ہیں, لیکن یا کے اندر سٹل گنا یا کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. بیوم الدین اٹ ساؤنڈز لائک بیوم الدین, تو دیکھیں دین اس طرح سے ساؤنڈ ہونی چاہیے. والذین تو یہ بھی نا زین آ رہا تھا, زین نہیں والذین, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے ساؤنڈ کو پش آؤٹ کرنا ہے. تو یا مدیا جہاں پر بھی آئے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہونا نہیں جانا چاہیے. تو واؤ جو ہے وہ آپ کے ٹھیک ہو گئے ہیں اب ماشاء اللہ. اس میں اوکے پھر جیسے ورڈ آئی نمبر 30 میں ورڈ تھا نا اللہ علی ازواجہم یہاں پر زا کو آپ نے تھوڑا سا اور ٹائم دینا ہے ازواجہم پھر 31 میں جو ورڈ ہے فمنیب تغو ورو اذالک یہاں پر تغو تا لائٹ ہوگا پھر ورو آ واو بھی اور حمزہ بھی یہ آپ نے ہیوی نہیں ہونے دینے فمنیب تغو ورو اذالک صحیح پھر لاسٹ میں جو آیات تھی اس میں مجھے غنہ کی ٹائمنگ تھوڑی کم لگی فی جنات مکرمون اور یہاں پر نا آپ کا نون بھی مجھے ٹو حرکات سے شارٹ لگا تھا جی اس کو بھی تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے باقی اوور آل اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ جزاک اللہ خیر جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 25 سے 30 تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين غير معلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون بس اتنا ہی پڑھنا ہے یا آگے پڑھنا ہے والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي جزاك الله خيرا ماشاء اللہ آپ کی مت بہت آج امپروو لگ رہی تھی بس کچھ کچھ جگہ کے اوپر تھوڑا ایرر آ رہا تھا باقی تو میجورٹی جگہ کے اوپر اوور کم ہو گئی ہے ماشاء اللہ اسی طرح سے آپ نے نا مدود کو ابھی کانشیسلی پریکٹس کرتی رہیں جب تک کہ یہ 100% نہیں جاتی جیسے یہ آئی نمبر 30 میں دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ہو گیا او ما ملکت ٹھیک ہے یعنی او ما ملکت یہاں پہ ملکت ما جو ہے وہ تھوڑا ون سے زیادہ چلا گیا او ما ملکت پھر اس کے بعد غیر ملومین یہ واو تھوڑا شارٹ ہو رہا تھا ملومین نہیں ملو تھوڑا سا اور کھینچے ملومین ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے یہ جو آیا تھی 32 اینڈ 33 اس میں لی اماناتہم لی اما لی ا شارٹ ہیں پھر دونوں لیٹرز آگے والے لانگ ہیں لی اماناتیہم پھر 33 میں بشہاداتیہم یعنی یہاں پر بیشا یہ شارٹ ہوں گے اور ہاداتیہم یہ دونوں جو ہیں اسٹریچ آؤٹ آپ نے کرنا ہے بشہاداتیہم تو پھر اسی طرح سے لاسٹ میں بھی اولائک فی جنات مکرمون باقی تو ماشاءاللہ مجھے آپ کی مد لیٹرز کافی آج اچھے لگ رہے تھے بہتر لگ رہے تھے مخرج میں میں ابھی بھی آپ کو نا صرف رال کے لیٹر کے اوپر پریکٹس کرنے کے لیے کہوں گی کہ ابھی بھی اس میں نا حالانکہ وہ تھوڑا آسان ہے لیکن ابھی آپ اس کی جگہ کو نہیں پہنچے اس کے مخرج کو نہیں پہنچے نا تھوڑا سا یہ ویک ہے ابھی اس میں ابھی بھی زی والی آواز آتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے اس میں آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے نا اس کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ نے مرر پریکٹس کرنی ہے مرر سامنے رکھ کے اپنے دونوں دانتوں کو اوپن کیجیے ٹپ کو بالکل اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں پر لگانا ہے ٹھیک ہے یحافظون پھر اسی طرح سے والذین تو یہ بالکل اوپر کنارے پہ لگنی چاہیے یعنی زی کی اگر آواز ہلکی سی بھی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا مخرج ابھی درست نہیں ہوا along with that ہم ہا کے اوپر پریکٹس کریں جیسے یحافظون اس کی ساؤنڈ کو سن سن کے نا فوکس کریں کہ کہاں سے آ رہی ہے اور اس طرح سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں جی جزاک اللہ خیر 30 تک تھا ہمارا لیسن تو میں آگے والی آیات سے نا میں نے بہت زیادہ باریکی سے نہیں اس کو دیکھا تو انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر آپ 31 سے لے کر 35 تک پڑھیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آمین ویاکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اوکے اٹس گڈ ماشاءاللہ کہیں کہیں نا مجھے آپ کے الف کے اندر تھوڑی ہیوینیس جیسے اندر ہی منہ کے اندر رہتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, تو آپ نے الف کو تھوڑا پریکٹس کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل سولا تی ہیم سولا نہیں سولا لا, تھوڑا منہ کو اور کھولے اور ساری ساؤنڈ کو باہر نکالیں. سولا تی ہیم یو ہا فی زون جنا تین. اسی طرح سے جیسے فمنی بتغو, تو یہاں پہ تا جو ہے اس میں آپ کا آپ کی ہیوینس آ رہی تھی, تغو نہیں تغو, و و و و نہیں و رو آ و رو آ, یعنی اس طرح سے واو میں بھی ہیوینس نہیں ہوگی اور حمزہ میں بھی. و رو اذارک, اس میں آپ کا تھوڑا سا واو اور حمزہ دونوں لیٹرز ہیوی ہو رہے تھے. پھر 33 میں نا آپ کا اخفا شفوی مس ہوا ہے, وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ. اس میں ایک اور چیز کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, جیسے آپ کی حرکات آج کافی اچھی لگ رہی ہیں لیکن ہم اسٹل ساؤنڈز لائک ہم 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 نہیں, اس کو میں اسٹریچ آؤٹ کری ہوں تاکہ آپ فیل کریں کہ اٹس ناٹ ہو اٹس ہم ہو نہیں ہو ہم ہم, یہ آواز آنی چاہیے. تھوڑا ڈفرنس فیل ہوا آپ کو؟ آپ سرکل کریں اور کہیں ہو ناٹ ہو 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 ہوم ہوم. دیکھیں ساؤنڈ میں کتنا ڈفرنس ہے نا. اگر ہم اسے پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ, تو یہ ہوم ہوم ہے ہو نہیں, وَالَّذِينَ هُمْ ہو ہوم ہو سے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا اور کمپلیٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے, یہ ہو کافی زیادہ آ رہا تھا, اس میں تھوڑی آپ کی کمپلیشن کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے جناتی, اس کو باریک کریں, جناتی مکرمون, صحیح. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 31 سے لے کر 35 تک. کوئی اور ہے پڑھنے کے لیے؟ مجھے کسی کا ہینڈ ریز نظر آ رہا تھا. کوئی اور پڑھنا چاہ رہے ہیں آج؟ کسی سسٹر کا ہینڈ ریز تھا لیکن اب نہیں نظر آ رہا, آئی ڈونٹ نو. آپ ٹائپ کر دیجئے اگر آپ میں سے کوئی ریڈ اور کرنا چاہ رہے تو, پھر میں انشاءاللہ مائک فری کرتی ہوں. او شڈ وی ویٹ فار ہر؟ Or should we finish? Sister Nabila? Okay. Okay, then maybe phir hum... okay, phir hum inshallah yahin tak aaj ke liye rakh lete hain. Next time phir inshallah read karenge. Aage 36 onward inshallah. Barakum Allahu feekum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وإحسن الجزاء تشينا. الحمد لله بہت ہی beneficial ہے, ہر دفعہ ہم نئی بات سیکھتے ہیں. اور میں سوچتی تھی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جب دوسرا سنا رہا ہوتا ہے تو آپ سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی مسٹیک نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کون کون کرتا ہے پھر جب آپ کی فرینڈ سنا رہی ہوتی ہیں, آپ کی کلاس فیلو سنا رہے ہوتے ہیں, کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ پھر اس کو ٹیلی کریں جب سسٹر ہنا بتاتی ہیں, تو دیٹ ول ہیلپ یو انشاءاللہ. تو نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ اس طرح کریں اور پھر اس کو ٹیلی کریں کہ آپ نے بھی وہی کی ہے, تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی ہیلپنگ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو جتنا زیادہ ہم اپنی ایفرٹ ڈالیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہوگا وہ, ٹھیک ہے نا. تو بارکم اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. ہم اپنا نیکسٹ سیشن بہت ہی خوبصورت اصلاح القلوب کا ہوں, کون سا ٹاپک کریں ہم اس میں؟ مجھے امید ہے کہ جا کے بھی اس کو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے اور اس کو شیئر بھی کرتے ہوں گے, بہت ہی خوبصورت. کون لکھے گا ہم کون سا سیشن کریں؟ ہم نے جو لاسٹ ٹائم جو ہم نے نیا ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا, کون سا اسٹارٹ کیا تھا ہم نے؟ نہیں, ہم اصلاح القلوب کریں گے نا آج. سجدہ صاحب تو ہم نے حدیث بخاری میں کیا تھا نا, ہم اصلاح القلوب کریں گے انشاءاللہ. تب ہوا نا,
تو دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا ہے اس میں. اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد ہم اس کو ایک سوس کا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم اصلاح القلوب کے سلسلے میں تقوی کے ٹاپک کو ہی کنٹینیو کریں گے. اور تقوی کے ٹاپک میں آج ہم جس بات سے اپنی بات شروع کریں گے وہ کیا ہے, وہ کون سے نو نقطے ہیں جو ہمیں تقوی کے بلند و بالا درجوں پہ پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ باحسن درجے پہ ہو. ابھی تک ہم نے تقوی کی جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان سب کو سننے کے بعد اب دل میں یہ خواہش تو ہے کہ ہم بھی اپنے تقوی کو بڑھائیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ تقوی کو بڑھانے کے نو مختلف طریقے. لیکن میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ذہنی طور پہ اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ پوری طرح سے اس موضوع میں ڈوب جائیں. آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ ایک شخص ہے, کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ دولت مند ہے یا غریب ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے گا اور کوئکلی. جی آپ شاباش. اس کے کھانے پینے سے پتا چلتا ہے, اس کے رہن سہن سے پتا چلتا ہے, اس کے کپڑے پہننے کے سٹائل سے پتا چلتا ہے, اور کس سے پتا چلتا ہے؟ باتوں سے. باتیں بھی بڑی بڑی کرتے ہیں, بالکل بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. کوئی اور بات اس سے اپوزٹ, اس سے مختلف جب بھی ہم نے نہ کی ہو کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ فلاں کھاتا پیتا ہے یا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے؟ اس کے رہن سے, اس کے سہن سے, اس کے کھانے سے, اس کے پینے سے. آپ لوگوں نے کئی دفعہ زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے وہ اپنا کیریئر شروع کرتا ہے ابھی, بلکہ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ جن کے ہسبینڈ جاب والے ہوں ان کو یہ میری بات زیادہ سمجھ آتی ہے کہ جب ایک انسان بہت سال پڑھنے کے بعد اپنا کیریئر شروع کرتا ہے, ایون ڈاکٹر ہی کیوں نہ بنے, تو بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. ساتھ ہاؤس جاب بھی چل رہی ہوتی ہے, ٹریننگ چل رہی ہوتی ہیں, اور پے بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. تو اس وقت گھر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ امریکہ میں آگے یا آپ ناروے میں آگے, آپ کہتے ہیں چلو بھائی ایک کمرے کے کہیں گھر لے لو, کسی کے ساتھ ہی لے لو, لگ کیا ملنا ہے, وہ تو بہت مہنگا ہوگا, اکیلا نہیں رہتا. آپ کیا ہوتا ہے, آپ اپنی گزارے کی چیزیں وہاں لے کے رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کو کوئی کہتا ہے صوفہ رکھ لے, آپ کہتے چھوڑو کس نے آنا ہے, اور اتنے ہاتھ بھی نہیں کھلتے. پھر کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کے شوہر کی پے بڑھتی گئی, ان کی پریکٹس چلتی گئی, کام چلتا گیا, تو جو ہی آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوئی, کس چیز میں اضافہ ہوا؟ آپ کے گھر کے فرنیچر میں, پردوں میں, پھر ایک ایک کر کے چیزیں بنتی ہیں, پھر چیزیں بیسکس پہ آتے آتے اس کے بعد اس کے ایکسٹرا پہ چلی جاتی ہیں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جب ہماری نیڈز پوری ہوتی ہیں تو ہم وانٹس پہ آنے لگ جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ہم برانڈ نیم پسند کرنے لگتے ہیں. پہلے عام بوائل پین لیتے تھے, آپ کہتے نہیں ہمیں گل احمد سے نیچے کچھ اچھا نہیں لگتا. عام کپڑے پہنتے تھے, آپ کہتے نہیں یہ فلاں کمپنی, یہ فلاں کمپنی. یعنی لوگوں کو اس کی چوائس کے اونچا ہونے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس دولت آ گئی ہے. بالکل اسی چیز کو آپ رکھ لیجئے تقوی پہ. تقوی بھی ایک کرنسی ہے. جب ابتدا میں انسان کے پاس تقوی تھوڑا ہوتا ہے نا, جیسے ہم نے تین درجے پڑے پیچھے, جب تھوڑا تقوی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ٹھیک لگتی ہیں. چلو گزارا تو ہو رہا ہے نا, نماز تو پڑھتی ہوں نا, گلے میں تو لیتی ہوں نا, دوسروں سے تو اچھا ہوں نا, شکر نہیں کرتی یہ تو کرتا ہوں, اور یہ تو یہ جملے انسان کی زندگی میں بہت آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اپنے آپ کو بہت ساہوکار سمجھتا, لیکن آہستہ 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 اللہ کے حکم سے تقوی بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. اور ابھی انشاءاللہ ہم پوائنٹس پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اور بھی بڑھانے کے موقع مل جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو نیکی آج تک کر رہے تھے وہ عام لگتی ہیں. نماز یہ تو سب پڑھتے, فرض نماز یہ تو سب پڑھتے ہیں, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, میں تو سنت بھی پڑھوں گا. پھر سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر کہتے سنتیں تو سارے پڑھتے, میں تو نوافل بھی پڑھوں گا. اچھا جی پھر کیا ہوا, پانچ نمازیں وقت پہ تھی, پہلے عام پڑھتے تھے, نہیں یہ تو سب پڑھتے ہیں, میں تو وقت پہ پڑھوں گا. وقت پہ پڑھے نہیں, میں تو مسجد میں جا کے پڑھوں گا. دن بہ دن اس کی نماز برانڈڈ ہوتی جاتی ہے, کوالٹی اس کی امپروو ہوتی جاتی ہے. پھر وہ کہتے سب پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, لو یہ کیا بات ہے, میں تو رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھوں گا, پھر چاشت بھی پڑھوں گا, نفل پڑھوں گا. وہ واقعہ یاد کیجیے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی امیر لوگ تو ساری نیکیاں لے کے چلے گئے, جہاں اسلام کا ضرورت پڑتی ہے وہ بڑے بڑے چندے دیتے ہیں, ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو ضرورت کا ہے. کاچا تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات کر لیا کرو, سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات سکھا دیے، وہ خوش خوش چلے گئے. کہا اچھا تمہارے پیسوں کی کمی ان کلمات سے پوری ہوگی؟ کہا ہوگی. جب چلے گئے کچھ دن بعد آئے واپس کرنے کے، اللہ کے نبی ہم نے یہ کام شروع کیا، دیکھا دیکھی سب نے شروع کر دیا. اور یہ سچ ہے، لوگ جس طرح دیکھا دیکھی گناہ کرتے ہیں، نیکیوں کے کام بھی کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی کر سکے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں. کہا اللہ کے نبی امیروں کو بھی پتا چل گیا ان وظائف کا، اور اس دور کے امیر دیکھے بگڑے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا تم کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں. کہا وہ بھی یہ شروع ہو گئے کرنا؟ تو آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اب یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے. تو کیا پتا چلا کہ تقویٰ کے بڑھتے ہی آپ کی نیکیوں کا معیار بڑھتا ہے. آپ کو پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ بڑی نہیں لگتی، بلکہ بڑی بڑی نیکیاں چھوٹی لگتی ہیں. اور تقویٰ کے ساتھ ہی لائف سٹائل چینج ہوتا ہے. تقویٰ کے بغیر آپ نہ قربانی کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ ہجرت کے. بس اب بیسک پہ ہیں کہ کلمہ لا الہ پڑھ لو، جنت کے دروازے پہ پہنچو. یہ جو جنت کے 100 درجے ہیں نا، اور مقربون ہیں اور السابقون الاولون، یہ تقویٰ کے اعلیٰ درجوں کے ساتھ ممکن ہوتا ہے. تو لہذا آپ اور میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں تقویٰ کے کس لیول پہ ہوں، میرا پے اسکیل کیا ہے، میرے بینک میں کتنی بنی ہے، میری اسٹیٹمنٹ کیسی ہے. تو آپ اور میں اپنی نیکیوں کو دیکھ لیں ہر چیز میں. یہ صرف نماز پہ نہیں رہتا، پھر یہ زندگی کے ہر پہلو پہ جاتے جاتے ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا. اور یہ بات اگر جو آپ کو میں نے کہی ہے نا، اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو صحابہ کی وہ تڑپ اور بے چینیاں سمجھ آئیں گی. آ کے پوچھتے تھے یا سلون کما ذنفقون، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہم کیا خرچ کریں. ہم کہتے ہیں نا کیا نہ خرچ کریں، کیسے زکوٰۃ کا تھوڑا پیسہ بچ ہی جائے. کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم قرض دار ہیں، ہم زکوٰۃ نہ ہی دیں. قربانی کس پہ فرض ہے، نہیں کریں تو کیا ہوگا، عورت کر لے تو ٹھیک ہے، مرد کرے، ویسے سوال نہیں کرتے تھے. کیوں آ کے پوچھتے تھے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل جس پہ اللہ مسکرا دے؟ اللہ کے نبی کو ایسا عمل بتائیے کہ جس کے لیے میں جنت میں چلا جاؤں. تو تقویٰ بڑھتا ہے تو چین کوئی نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے. خوب سے خوب تر کی تلاش. کچھ لوگ نیکی چھوٹی سی کر کے مطمئن، کہتے اور کیا کرنا ہے، ختم. کچھ کہتے ہیں لو یہ کیا کیا، یہ تو سارے کر رہے ہیں، مجھے اور بڑھنا ہے. پھر نتیجہ پتا کیا نکلتا ہے، تقویٰ والے چلتے ہی جاتے ہیں، چلتے ہی جاتے ہیں. تقویٰ آپ کی گاڑی کا پیٹرول بن جاتا ہے. کبھی آپ کو علم کے سفر پہ رکنے نہیں دیتا کہ بہت سیکھ لیا، نہ وہ دین کی خدمت کے سفر میں روکتا ہے کہ دیٹس اٹ، اور کب سرٹیفکیٹ ملے گا، کب ہم وہ اپنے گھر کی دیوار اور دل کی دیوار پہ لگا کے فارغ ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے، بس بہت. اس کے برعکس آپ دیکھیے انسان کہتے ہیں مجھے ایک کورس کرنا ہے، ایک سال کا کورس، ڈیٹ گنتا ہے، دن گنتا ہے، اتنے رہ گئے، اتنے تھے، اتنے تھے، دیٹس اٹ. ادھر آمین ہوئی، ادھر خلاصہ رب الناس ہوئی، ادھر وہ غائب. کہتے بس کر لیا، کورس کرنا تھا کر لیا. جو بندہ دین کا علم سیکھ کر آگے نہ بڑھے، سمجھیے کہ اس کا تقویٰ رک گیا ہے. تقویٰ بے چین کر دیتا ہے اور انسان خوب سے خوب تر جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب تقویٰ ہماری زندگی کی کامیابی میں اور آخرت کے کاموں میں اتنا فعال ہے تو اس کو حاصل کیسا کیا جائے، اور اس کے لیے انسان کس طرح کرے. تو یاد رکھیے کہ باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل چیز عمل ہے. اگر آپ واقعی بھاگنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں تو دو طرح سے آپ دیکھیں گے خود کو. ایک آپ کے عمل ہیں ظاہر نظر آنے والے، جو ہم ایک دوسرے کے بھی دکھتے ہیں، یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہیں ہی. لیکن تقویٰ کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ. آپ نے کہا تقویٰ ادھر ہے، یعنی ادھر. آپ سے کوئی پوچھے نا تقویٰ رہتا کدھر ہے، تو آپ کہا کریں سینے میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور تین دفعہ یہ بات فرمائی کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی عمل ظاہری کیسے بھی کر لیں، جب تک اندر تقویٰ نہ ہو، اللہ سے محبت کا احساس نہ ہو، اپنے محاسبے کی فکر نہ ہو، تب تک آپ اس عبادت کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو کہہ دیجئے کہ تقویٰ کی یہ کیفیت ہی بندے کے اعمال کو خوبصورت کرتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جس سے میں اور آپ اپنا تقویٰ بڑھائیں گے وہ دعائیں مانگنا. توفیق کی دعا کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ مجھے تقویٰ دے دے. اس میں چار دعائیں ادھر ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور چاروں دعاؤں میں آپ دیکھیے تقویٰ کامن ہے. پہلی دعا حضرت عبداللہ سے ہے، اللہ کے نبی کی کیا دعا تھی؟ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت و استقامت، تقویٰ و پرہیزگاری، عفاف و پاکیزگی اور بے نیازی اور استغنا کا طلبگار ہوں. اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا. چار لفظ ہیں، میں کہتی ہوں چار ڈائمنڈز ہیں. اگر ہم لے لیں ان دعاؤں کے آئینے میں، ذرا ہم خود کو بھی پرکھیں، کیا ہم بھی اس طرح کی چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں؟ کہیں ہماری دعاؤں میں سونا چاندی گھر روٹی کپڑا مکان تو نہیں ہے. دیکھیے یہ مانگنے کی چیزیں ہیں. اور آپ اللہ کے نبی کی 700 دعائیں جمع کر لیں. گھر کم مانگا کبھی مجھے نہیں ایک دفعہ بھی کوئی ایک ملی. آپ کو ملی ہو تو مجھے ضرور دکھائیے کہ اللہ مجھے گھر دے دے. اللہ میرے بینک میں کچھ ہزار تو ہوں, کوئی مشکل پڑ گئی تو کیا ہوگا. میں سوچتی ہوں اکثر اپنے ساتھ رکھ کر ہماری تو دعائیں نہیں نبی سے ملتی. ہمارے کام کہاں ملیں گے, ہمارے طور طریقے کہاں ملیں گے, ہمارے پھر غم ہم اور پھر ہم تبھی تو بالکل ڈفرنٹ ہے. اور یاد رکھیے ایک جملہ لکھ لیں اپنے پاس, دعاؤں کے آئینے میں شخصیت کو پہچانے. آپ بھی خود کو نہیں پرکھ سکتی جب تک آپ اپنی دعاؤں کو نہ چیک کریں. اور دعائیں کون سی, جو بڑا ماحول بنا کے سب کے علاقوں کے ساتھ اجتماعیت میں ہوں اور روئیں اور رلائیں. نہیں, وہ دعائیں جو بے ساختہ اللہ جنوبیہم کرٹمٹوں میں ادھر پلٹتے استغفر اللہ یا ربی لک الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم انی ظلمت نفسی کثیرا, جو راتوں کو آپ کروٹ بدلتے ہیں نا اس میں ہوں. بلکہ آپ کے ساتھ جو بھی سو رہے ہوں, آپ اپنے گھر میں کسی نہ کسی کے ساتھ ہی سوتے ہوں گے کمرے میں, آپ ان سے کہیے کبھی میں سو اور آپ جاگ رہے ہوں تو پلیز ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جب میں کروٹ لیتی ہوں تو میں کیا کہتی ہوں. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا اپنا ایمان والے کی تو راتیں بھی غافل نہیں ہوتی. دن کی کیا باتیں آپ کرتے ہیں, غفلت کا تار تو آتا ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری دعا حضرت زید بن ارقم سے ہے اور کیا فرمایا آپ نے, اے اللہ میرے نفس کو تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کر دے اور اس کو پاک اور صاف بنا کر پارسائی عطا فرما, کیونکہ تو ہی بخوبی تزکیہ نفس کی انجام دہی کی اہلیت رکھتا ہے اور تو ہی اس کا مالک اور آقا ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی دے. یہ حصہ آپ کے لیے ایک ایک دعا کو اگر جمع کریں نا تو صرف ان چار دعاؤں میں 10 سے زیادہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور اگر آپ نے واقعی دل سے یہ دعائیں مانگ لی تو لگ گئیں آپ کو تو آپ کا نصیب سمر گیا. جب دل سے دعائیں کرتے ہیں نا تو قبول ہوتی ہیں, ورنہ کہتے ہیں جب دل ہی نہ چاہتا ہو تو دعاؤں میں اثر کہاں. ہم کتابیں کھول کر قرآنی مسنون دعائیں پکڑ کر, ہم حسن المسلم پکڑ کر, ہم فینی قریب پکڑ کر دعائیں تو مانگ لیتے ہیں, لیکن دل کہیں دماغ کہیں, بعض دفعہ ترجمہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, صرف جوش میں پڑھتے ہیں. تو ان کے معنوں پہ غور کریں, اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے. پھر مارے اس کو اس وقت شرم نہیں آتی, پھر مجھے شرمندہ کرتا ہے, پھر سوتا رہتا ہے, پھر چیزوں میں پڑا رہتا ہے, اس کو پاک کر دے. اس طرح سے آپ خود کو ڈانٹ ڈانٹ کے دعائیں مانگیں, دیکھیے نفس کیسے نہیں سیدھا ہوتا. پھر سفر کی دعا دیکھیے کتنی خوبصورت ہے, اس پہ آگے ڈیٹیل سے بات آئے گی, لیکن یہاں اس میں چونکہ تقویٰ کا ذکر ہے تو اس کو دیکھتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے سفر میں تجھ سے تقویٰ اور نیکی کے خواستگار ہیں اور اعمال میں سے اس عمل کے طلبگار جو تیری رضا کا باعث ہو. اللہم انی اسلک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضا. کتنی خوبصورت دعا ہے. سفر میں کیوں, آگے اس کے اوپر بات آئے گی, وہاں کریں گے. چوتھی دعا دیکھیے گا, حضرت ابن عمر سے ہے, اے اللہ مجھے متقیوں کے ائمہ میں شامل کر لے. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ عباد الرحمن کی بھی دعا ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں. تو کیا پتہ چلا آپ کے میرے لیے پہلا بلٹ پوائنٹ, اور میں چاہوں گی کہ اس کے کارڈز بنائیے. سسٹر زینب جب ادھر تھی تو ہم جو کلاس میں پڑھتے تھے تو وہ اگلے ہی دن اس کے بک مارکس بنا کے لے آتی تھیں. ادھر رکھے جاتے تھے, اسٹوڈینٹس لیتے تھے, کچھ نہ کچھ دعویٰ فنڈ میں ڈالتے تھے, اتنا اچھا لگتا تھا. اور اگر اس پوری بک کو آپ صرف اپنے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے بک مارکس میں یا کسی اور بھی اس طرح کے ہینگنگ چیزوں میں ڈال لیں, اتنی موٹی 800 صفحوں کی کتاب کون پڑھے گا. یاد کہاں رہنی ہے ہمیں, جب ہم پہ مشکل پڑنی ہے ہمیں یہ کتاب کا صفحہ بھی نہیں یاد ہونا. یہ صرف یاد ہوگی جب آپ کے سینے میں ہوگی یا پھر کہیں ریمائنڈر لکھے ہوں گے. تو اللہ سے ہم سب اس وقت بھی اس شعور سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج تو تقویٰ دے ہی دے. 3 سیکنڈ تک اپنے لیے دعا مانگے, تقویٰ کی صرف اور کوئی نہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, محاسبہ, مراقبہ اور محاسبہ, یعنی دل آپ کا اپنا حساب لیتا رہے. یہ جو لفظ ہے نا مراقبہ رقبہ سے, رقاب کہتے ہیں گردن کو, یعنی انسان ہلنے نہ دے خود کو. جیسے نہ نقرب الیہ من حبل الورید, قرآن پاک میں آتا ہے سورہ کاف میں, تو انسان اپنی گردن پہ نظر رکھے. اور محاسبہ حسیب یحسب سے حسابن, یعنی اپنا حساب خود لے لے. حضرت عمر کا وہ کال ذہن میں رکھ لیجئے, حاسب قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو لہٰذا اپنا محاسبہ کرنا
یہ بھی بہت ہے. میں کہاں کھڑی ہوں, میں کتنے پانی میں ہوں, آپ اس پوائنٹ کا کوڈ ورڈ ڈال لیجئے, میں کتنے پانی میں ہوں, کہاں کھڑی ہوں, کیا ہے میرے پاس. بینک سٹیٹمنٹ آپ چیک کرتے رہیں, نیٹ پہ جا کے چیک کریں اب کتنے پیسے, ایس ایم ایس چیک کریں, دولت کو دیکھیں, چیزوں کو دیکھیں, شاپنگ لسٹ کو دیکھیں, تو کیا ہم اپنے دل کو نہ دیکھیں کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جو اپنے نفس کا مراقبہ نہ کرے اور اپنی خواہشات نفس اور شہوانیت کے غلبے کے وقت اللہ کے محاسبے کا تصور نہ کرے. دو باتیں, عام حالات میں اپنا محاسبہ, اور جب نفس کسی گناہ پہ مائل کرے تو اس وقت اللہ کا خیال, اور حالت ایمان میں اللہ کے خوف و خشیت کا خیال نہ رکھے. تین چیزیں, عام حالات میں اپنے نفس پہ غور کرنا, جب کوئی گناہ کا دل چاہ رہا ہو تو اللہ کی خشیت دل میں لانا, اور ایمان آ جائے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہو. اور یاد رکھیے, جو لوگ تقوی سے محروم ہیں اصل میں وہ کیا ہیں, وہ نفس کے غلام ہیں. خواہش نفس کی غلامی ہے تقوی سے دوری. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, سورۃ فرقان میں بھی اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے, کیا تو نے کبھی دیکھا اس کو جو اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے, تو کیا پتہ چلا کہ انسان ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہے. اور جب ہم اپنے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں تو پھر بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ پریکاشنز لیتے ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ یہ ٹیسٹ کروانے والی چیز ہے کہ اپنے تقویٰ کا ٹیسٹ کراتے رہو. تھرما میٹر ہوتا ہے تو آپ اپنا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں, اسی طرح کچھ اور میٹرز ہوتے ہیں, تو تقویٰ میٹر کے ساتھ اپنا تقویٰ ناپتے رہیں تاکہ آپ کو کوئی اپنے بارے میں خوش فہمی نہ ہو جائے. اور یقین کریں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے بارے میں بہت خوش فہمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال کر حقیقت پسند بنا دے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب دنیا میں محاسبے کی عادت ہوگی نا تو اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا بہت آسان ہوگا. یہی ہے قوم للہ قانتین, پھر نہیں مشکل ہوگی کیونکہ پہلی ریہرسل اتنی دفعہ کر چکے. تیسری چیز, نیت کی اصلاح. عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تقوی کی پہلی اینٹ حسن نیت ہے. تقوی کی پہلی اینٹ حسن نیت ہے, یعنی نیت کی اصلاح ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کا سٹیرنگ کنٹرول کرنا. اگر آپ کی گاڑی کا سٹیرنگ سیدھا ہو گیا تو باقی سب کچھ خود بھی سیدھا ہو جائے گا. پھر چوتھی چیز, ایمان باللہ اور اس کی قضاء و قدر دونوں پہلوؤں پر راضی بر رضا رہنا. ہمارا اگلا ٹاپک اسی پہ, اور میں کہتی ہوں کہ ایک خزانہ ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو لہٰذا چوتھی چیز بس اتنی لکھ لیجئے کہ آپ اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتے ہیں. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ سے پوچھا کیا کہ جان کنی کے عالم میں ابا جان نے کیا وصیت کی تھی, یعنی مرتے مرتے آپ کے باپ نے کیا کہا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے باپ کی وفات کا وقت آیا قریب تو آپ نے مجھے کہا, اے میرے بیٹے, میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, اور تم اس وقت تک متقی ہو نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی ذات پر ایمان نہ رکھتے ہو. اور کان کھول کر سن لو اور یہ بات پلے باندھ لو کہ تم اس وقت تک ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتے اور ایمان کی حقیقی چاشنی کی لذت محسوس نہیں کر سکتے اور علم کے بلند مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کی قضاء و قدر کے دونوں پہلوؤں پر ایمان نہیں لے آتے. یہ دو پہلو کون سے, یہ ہم اس میں دیکھیں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ. لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے سے تقویٰ کیسے آتا ہے. بہت ہی سمپل سی بات ہے, جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو یا رو لیں یا خوش ہو جائیں. صبر کی انتہائی کیفیت جو ہے نا وہ تسلیم و رضا. کہتے ہیں نا رو دھو کے صبر تو آ ہی جاتا ہے, روئے دھوئے بغیر صبر کرنا تسلیم و رضا. تو جب آپ اس درجے پہ اللہ سے خوش ہونے لگتے ہیں تو اللہ کی ذات پھر آپ کو تقویٰ دے ہی دیتا ہے. یہ ایسی کہ آپ اللہ کو محسوس کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی موجودگی آپ کے پاس آتی ہے. حضرت عون بن عبداللہ کہتے ہیں تقویٰ کی بنیاد صبر اور قناعت ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں, صبر اور قناعت, یہ آپ کا جم ہے اس حصے کا کہ مجھے اپنے اندر صبر اور قناعت لانی ہے. پھر چوتھی چیز کیا ہے, اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کر لے. ٹھیک اس طرح بلکہ اس سے بھی اشد جو کہ وہ اپنے حصے دار کا کیا کرتا ہے, یعنی جیسے دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, فلاں کون ہے, اس کی نیت کیا ہے, اس کے موٹیوز کیا ہیں, وہ چاہتا کیا ہے. اکثر ہم دوسروں کے محاسبے لے رہے ہوتے ہیں, کہا جس طرح دوسروں کا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے, جب تک ایک انسان اپنا اس طرح محاسبہ نہ کرے تقویٰ نہیں آتا.
تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا کھانا پینا کس نوعیت کا ہے اور پہن نوڑنا کس مصرف کا ہے اور پینے کی کیا کیفیت ہے، یعنی جو کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، حرام سے لے رہا ہے کہ حلال سے. ذرا یہاں چند سیکنڈ غور کیجیے. محاسبہ کرتے ہیں، جو صبح کھانا کھایا تھا کس کمائی کا تھا، جو تن پہ کپڑے پہنے حلال کے کہ حرام کے، جس گاڑی میں بیٹھے اس گاڑی میں کہیں حرام کا پانی تو نہیں لگا، اس کے لینے میں، خریدنے میں، اس کے استعمال کرنے میں کہیں نافرمانیاں تو نہیں ہیں. کہاں سے آئے تقویٰ ہمارے دلوں میں؟ ہم نے تو اتنے موٹے موٹے تالے لگائے ہیں چاروں طرف. ہم کہتے ہیں یہ نہ کرو تو یہ نہ کر سکتے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، گزارا نہیں ہوتا. اور کتنے ریلیکسڈ ہو کے ہم نے اس سسٹم کو قبول کیا ہوا ہے. نہ چوں کرتے ہیں نہ چراں کرتے ہیں، کہتے ہیں انشورنس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، قرضے کے بغیر گاڑی لی نہیں جاتی، قسطوں پہ نہ لیں تو کریں کیا. میں کہتی ہوں یہ تو اللہ کا بڑا ہم پہ رحم ہے، ہم چار پانچ وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں. جو آج مسلمانوں کے کام اور کرتوت ہے، میں کہتی ہوں وہ اتنے بگڑے ہوئے ہوتے اگر اللہ کے نبی کی دعا نہ لگی ہوتی. جو ہمارے لائف سٹائل ہیں، جو طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے زندگی بسر کرنے کے، یہ کہاں تقویٰ کو آنے دیتے ہیں، یہ صرف مسلطوں کو آنے دیتے ہیں. اور یہ عذر اور بہانے اور بینگ اپولوجیٹک، بس کیا کریں، مجبوری ہیں، حل اس کا رونا ہے آج ہماری نسلیں. یعنی یہ ایک سے ایک جڑی ہوئی چیز ہے. ہم ایک طرف نہیں سیدھے ہوں گے، دوسرا کبھی سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے پزلز ہوتے ہیں نا، ایک پزل کا ٹکڑا غلط جگہ لگا دے ساری تصویر خراب ہے. آج جو دین کی تصویر خراب ہے نا، اس میں وجہ یہ کہ ہمارے ٹکڑے بکڑے ہیں. اچھا ایک ہے، چلو رو رہے ہیں، علامہ نکریہ وکل بہمت مین بل ایمان، حضرت عمار والی کیفیت ہو تو مان لیتے ہیں کہ کلمہ کفر بھی کہہ کے آگے، لیکن آ کے واپس کہیں گھر نہیں گئے، نبی کے پاس آ کے روئے دھوئے، اللہ کے نبی یہ آج ان کافروں نے مجھ سے کیا کرا لیا. میں کہتی ہوں صرف اگر یہ کیفیت بھی مسلمان پیدا کر لینا اپنے دل میں، ویسٹرن سٹائل میں رہنے کی مجبوریوں کے نام پر، کہ انشورنس کے بغیر گھر نہیں لیے جاتے، انشورنس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، یا قرض کے بغیر، میں کہتی ہوں صرف یہ کیفیت بھی دل میں آ جائے نا، تو اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ اللہ آج تک مسلمانوں کے حالات بدل دیتا. لیکن مسئلہ کیا، کیسا سے زیاں جاتا رہا. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا نقصان کریں، مسئلہ یہ کہ ہمارے دل میں نقصان کا احساس ہی نہیں. ہم خوش ہیں، ہنستے ہوئے بتاتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، اس ملک کا قانون ہے. تو آپ کتنے خوش ہیں؟ کیا یہ بھی مجبوری ہے کہ آپ خوشی سے یہ کام کریں؟ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں آپ گونگے شیطان ہو گئے؟ آپ کو کیا کیا نا اختیارات دے دیے ان ملک والوں نے کہ آپ 20-25-50 سال میں کوئی اپنا نان انٹرسٹ بینک نہیں بنا سکے؟ کیا آپ یہ ثابت نہیں کرا سکے کہ فتوکل اللہ، ہمیں نہیں اپنی گاڑیوں کی یہ چاہیے، ہم کسی کی کری اپنے اوپر نام کیوں لیں؟ بہرحال یہ تو ایک دکھتی روگے، لیکن میں اپنا فرض سمجھتی ہوں یہ کڑوے جملے بولنا. اگر یہ بولے بغیر آپ کو یہ ٹاپک پڑھا گئی تو ٹس سے مس میں بھی نہیں ہوں گی، آپ بھی نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی، آپ گناہ کو قبول بھی کرے تو دل روئے، ابکائیاں آئیں، ایسے لگے کوئی چھپکلیاں کھلا رہے. ہم کیسے کہتے ہیں ہاں کیا کریں، نہیں حرام نہیں ہے، آج کے دور میں ٹھیک ہے، ہم اس شعبے میں نہیں ہوتے، ہم اس شعبے میں ہیں، اور ہم نہیں، اصل میں ہم گھر میں کھانا تو دوسرے ہی پیسوں کا لاتے ہیں. یہ دل کی موت کی علامت ہے، یہ تقویٰ کے میں تقویٰ سے محروم ہونے کی علامت ہے کہ حرام پہ آپ اتنے مطمئن، اتنے رشتے دار ہیں، کیا کریں، ان کے گھر دعوت میں تو جانا ہی پڑے گا، اب مجبوری ہے. پھر دیکھو نا صلہ رحمی تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم. اگر یہ سچ جیسے میری زبان سے سو کے نکل رہا، یہ سارے سچ بول رہے ہوتے نا ہم سب دین والے، تو یقین کریں کب کی دنیا سے یہ مصیبتیں چھٹ چکی ہوتی. وہ تمہارا منہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کھا رہے ہیں تو کھلاؤ پھر ان کو، یہ گند کے عادی کر رہے ہیں کرو ان کو. اور یاد رکھیے، جب تک ہماری زندگی سے یہ چیزیں نہیں نکلیں گی، اللہ چاہتا کہ یہ بھی نہیں سمجھ آئے گا. تو محاسبہ نفس بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی چیز، تعلیم و تربیت، جس کے اوپر میرا کڑوا جملہ کہہ دوں کہ اس سے تو امت کٹی ہوئی ہے. آپ ان کو وظیفوں کے لیے بلا لیں آنے کو تیار، میلاد کے لیے بلا لیں آنے کو تیار، قرآن خوانی کے لیے تیار، اصال ثواب کے لیے تیار، برکتوں کے لیے تیار، لیکن تعلیم اور تربیت یہ بہت مشکل ہے. اوف، ایسا لگتا ہے کہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. چلیے تعلیم تو پھر بھی لے لیتے ہیں کہ چلو دی علم لینا، تعلم کے مدرجے پہ کون پہنچتا ہے؟ ہائے نہیں، اب یہ ہم نے کوئی ٹیچر تھوڑی بننا، بس اتنا سیکھنا تھا اب گھر بیٹھو. حالانکہ آپ دیکھیے کہ اس میں کتنے خوبصورت اقوال ہیں. امام سندھی کہتے ہیں علم کا نتیجہ اور فائدہ تقویٰ ہے. پیچھے بھی آپ کو میں نے یہ جملہ لکھایا تھا کہ علم کا خلاصہ تقویٰ ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ بغیر علم کے بھی متقی ہوں. آج کے دور میں جس نے بھی اپنے اندر چینج پیدا کی وہ علم کے راستے سے پڑھے. آپ میں سے کتنے لوگ گواہی دیں گے قرآن کا علم زندگی میں آیا تو گناہ برے لگے. الحمدللہ لوگ کہتے ہیں اچھے تھے, اچھے ہیں آپ. میں کہتی ہوں اچھے تو ہم تب تھے جب ہم کچھ نہیں کرتے تھے. یہ تو علم نے ہمارے اندر کے بھی عیب کھول کے دکھا دیے کہ ابھی بھی ٹھیک نہیں, ابھی بھی ٹھیک نہیں. تو تقویٰ آتا ہی علم سے ہے, اور شیطان کو یاد رکھے, اسی لیے علم برا لگتا ہے. وہ ہمیں ادھر کی سرگرمیوں میں ڈالے گا, ادھر کی ڈالے گا. کبھی دیکھے تو صحیح لوگ جو آج دین کے نام پہ کام کرتے ہیں, وہ چیزیں کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جو ابھی خود بھی نہیں کی ہوئی. کہیں سوشل ورک ہے, کہیں کچھ ہے, لیکن علم کی طرف نہیں آئیں گے. خود پڑھا نہیں, دوسروں کو کیا پڑھائیں گے. اور میں آپ سب کو نصیحت کرتی ہوں, آپ جو نئے لوگ ہیں, پرانے ہیں, اپنے لیے سوچ کے کرتی ہوں کہ آپ میں سے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے پہلے اس کو اپنی تعلیم کو نظر میں رکھنا پڑے گا. آپ خود کلاس میں نہیں تو آپ کو کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا پروجیکٹ نہیں دیا جائے گا. ہم نے اس پروجیکٹ کو پانی میں ڈالنا ہے. آپ میں تقویٰ کدھر ہے؟ آپ تو تھوڑا آگے جا کے آپس میں لڑ مڑ کے بیٹھ جائیں گے. نہ آپ میں اتحاد ہوگا, نہ ٹیم ورک. ابھی میں تو گئی نہیں, ابھی انا تو گئی نہیں, ابھی خود پسندی تو گئی نہیں, خود نمائی تو ہماری گئی نہیں. ہم کہاں کسی کو کچھ دیں گے؟ تو یاد رکھیے, سیسا پلائی دیوار بنتی ہے نا, وہی ٹیم بنتی ہے جو ان سارے درجوں سے گزر چکی ہوتی ہے. چار گھنٹے استاد بیٹھا رہے, بلاتا رہے, بیٹھتے رہو, کوئی باتھ روم میں نہیں جا رہا, کوئی بریک نہیں, یہ صبر آتا ہے اس سے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. کتنے لوگ ہیں, الحمدللہ میں اس چیز کا ریکارڈ کروں گی کہ میسج ان کے آتے ہیں. یہ آج سن فرائیڈے سے لے کے آج تک 3-4 لوگوں نے میسج کیے اسی طرح کے, کیا جانا مشکل ہے, یہ ہے. میں نے ہلکی سی ان سے بات کی کہ کیا مسئلہ ہے بتائیے, پھر تھوڑا سا ان سے بات کی اور وہ سب آئے, الحمدللہ. ویکینڈ کلاس کے ٹیچرز نے بات کی, ادھر ادھر جہاں بھی ہوا. تو میں نے الحمدللہ سوچا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی, یعنی ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ تھوڑا سا کوئی ان کو سمجھائے تو وہ آ جاتے ہیں. اور اگر کہتے چلے راہ اللہ آپ کو دے, چلے جائیے, آپ آرام کریں, آپ کا بچہ بیمار, آپ بیمار, آپ بھی سوئے ہوتے, اللہ کی قسم اس وقت کبھی نہ ہم سن رہے ہوتے اگر ہم یہاں نہ آتے, ہم گھر بیٹھے ہوتے. یہ کتاب, یہ چیزیں تعلیم و تربیت ہوتی ہیں. اس کے بغیر آپ دیکھیے, لوگ کام شروع کرتے ہیں 6 مہینے سال بعد پھر کام ہوا ہو جاتا ہے. شروع بہت جوش سے ہوتا ہے, اندر کوئی نہیں, کیونکہ آپ کے پاس وہ کانکریٹ نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے دین کی عمارت کھڑی کرنی ہے. تو اس کے لیے جلنا بھی پڑتا ہے, جلانا بھی پڑتا ہے, اس کے لیے جاگنا بھی پڑتا ہے, جگانا بھی پڑتا ہے, سننا بھی پڑتا ہے, سنانا بھی پڑتا ہے, پڑھنا بھی پڑتا ہے, پڑھانا بھی پڑتا ہے. تو اس لیے تعلیم و تعلم کے بغیر کسی کو دین کا کوئی کام دے دینا, پروجیکٹ دینا, آپ کہتے ہیں ہماری ویب سائٹ بنا دیں, وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے اندر اپنی مرضی سے کام کرے گا. جہاں ذرا سی بات کوئی ایسی ہوئی جس پہ اس پہ تنقید ہوئی, وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا امت کو شوق دلا دے. آپ تو ماشاءاللہ علم والی بیٹھے, آپ کی تو تعریف ہو رہی ہے ادھر, لیکن ہر ایک کو اس کا شوق نہیں ہے. شوق بھی ہے لیکن قربانی کے جذبے نہیں, اور بیچ میں رکاوٹیں بہت سی ہیں. پھر یہ لکھتے ہیں کہ یہ علم ہی کی دین ہے جس کی بنیاد پر حرام چیزوں کی خرابی, اس کو ہائی لائٹ کریے گا, علم کی بنیاد پہ حرام چیزوں کی خرابی اور اس میں پائی جانے والی برائیوں کا پتہ چلتا ہے. از اٹ ٹرو؟ بالکل سچ, 100% بات ہے. دیکھیے آپ کوئی کھانا لے کے آتے ہیں, مثال ہے آپ کوئی فش کا پیک لے کے آئے بنی ہوئی, آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اس میں کوئی الکوہل تو نہیں ہے, اس میں کوئی حرام انگریڈینٹ تو نہیں. اگر پڑھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں حرام کے. یہ ہے بات یہاں. پھر اسی طرح سے اگر انسان پچھلی قوموں کے انجام پر غور و فکر کر لے تو آنکھیں بند کر کے وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لے. اب یہاں چند سوال خود سے پوچھئے, کیا وجہ تھی جس نے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا اور دنیا کے غموں اور دکھوں والے گھروں میں آئے, یعنی اللہ کے حکم سے روح گردانی کا نتیجہ تھا. پھر دوسرا سوال خود سے پوچھئے, وہ کیا اسباب تھے جس نے ابلیس کو اللہ کی نظروں سے گرا کر زمین پہ دھتکوارا؟ احبطوا منہا جمیعا, سب اتر جاؤ, نکلو میری جگہ سے. کہاں قدوسیوں کی جگہ پہ تھا اور دھکے مار کے نکال دیا گیا, کیسے اس کی شکل و صورت کو بدل کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے کر دیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہ ہونے کی علامت تھی. کہاں وہ مقربین میں سے تھا اور آندہ درگاہ بن گیا, کہاں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں تھا اور اب لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈل گیا, کہاں جنت کی وعدے بہاراں کا حقدار تھا اور کہاں اب جنت کی دہکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانا ہے. اللہ کی نظروں سے گر کر ابلیس کہیں کا نہ رہا اور فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہر مجرم کا آج یہی حال ہے. تقویٰ سے دوری بندے کو مجرم تک بنا دیتی ہے. پھر تیسرا سوال خود سے کیجئے, وہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر اس کائنات رنگ و بو میں بسنے والی ایک پوری قوم کو ڈبو دیا گیا, سیلاب کے پانی نے پہاڑوں کی چوٹیوں اور پربتوں کی اس آسمان سے باتی کرتے ہوئی اونچائیوں کا اپنی زد میں لکھا. آسان کر لیجئے وہ کیا وجہ تھی جس پہ قوم نوح ڈبوئی گئی. اور پھر چوتھا سوال کیجئے کہ کیا وجہ تھی کہ قوم عاد پر کالی آندھی آئی جو خیر و برکت سے یکسر خالی تھی, جس نے مجرموں کی جڑ کاٹ دی, جہاں سے گزری اس کو چورا چورا کر دیا اور پشتوں کے پشتے لگا دیے, کسی کو زمین پر نہ بخشا, جو سامنے آیا اس کا کام تمام کر دیا. تو وہ بھی کیا تھا؟ تقوی سے محرومی. پھر پانچواں سوال خود سے کیجئے, وہ کیا وجہ تھی جس کی بنیاد پر قوم سمود پر تیز و تند کڑاکے کی آواز آسمانی چیخ کے طور پر بھیجی گئی, جس کی وجہ سے سینوں میں ان کے دل پھٹ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھنڈے پڑ گئے, اور جتنے ان کے دعوے تھے, جتنی ان کی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی باتیں تھی, خاک میں مل گئی. چھٹا سوال پوچھئے, وہ کیا وجہ تھی جس نے حضرت لوط کی بستی کو خلا میں اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر نیچے پٹخ دیا, حتیٰ کہ ان کے کتوں کے بھونکنوں کی آوازیں بھی سنی گئیں اور ان کی بستیاں ملیا میٹ کر دی گئیں, اس کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا گیا, پھر ان پر کنکر والے پتھروں کی بارش کی گئی جو تہ بتہ لگتے چلے گئے, پھر ان کی جگہ گندے اور بدبودار جوہڑ میں بدل گئی کہ آج تک وہاں کسی زیروح کا نام نہیں. یہ بھی تقویٰ سے محرومی تھی. ساتواں سوال, وہ کیا بات تھی کہ جس پہ قوم شعیب پر سائبان والا عذاب بھیجا گیا, کہ ایک بادل کا ٹکڑا جب ان کے سر پہ آیا, جب نیچے جمع ہو گئے تو اس میں سے آگ برسی, زمین لرزی, آگ کے شعلے برسے اور سخت چنگھاڑ نے ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا. پھر نواں سوال لکھیے, کیا بات تھی کہ فرعون اور اس کی قوم کو سمندروں میں ڈبو دیا گیا اور ان کی روحوں کو جہنم میں منتقل کیا گیا, جہاں صبح شام ان کو پیش کیا جاتا ہے. یہ سب کا کامن آنسر آپ کے پاس یہی ہوگا کہ یہ تقویٰ سے محرومی تھی. تقویٰ کتنی بڑی دولت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی سے بندے کو بچانے والی چیز ہی صرف تقویٰ دکھ رہی ہے, عذابوں سے بچانے والی چیز ہی تقویٰ. اسی طرح ایک عربی شاعر ہے مصر, جو ان کے شعر ان کا خلاصہ کیا ہے, کہتے کہ جس شخص کو معرفت الہی کی لذت اور چاشنی مل جاتی ہے, سوچے ذرا, اللہ کو پانا, معرفت, عرف, اس کی پہچان, اس کی قدرت, اس کی لذت ہے. لذت اس میں بالکل ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور چاشنی بھی ہوتی ہے اللہ کی معرفت میں, اس سے زیادہ تو مٹھاس ہی کسی چیز میں نہیں ہے. یہ اگلا ٹاپک میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جب یہ محبت ملتی ہے نا, تو اس کے دل سے حرام کاری سے حاصل ہونے والی لذت ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ کیف اور سرور ختم ہوتا ہے, وہ سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے, شراب کا ہو یا کسی اور مصیبت کا, جب اللہ کی محبت کا نشہ آتا ہے. آپ امیجینیشن میں لائیے کسی شرابی کو. لوگ عموماً شرابیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ لان تان, غصہ, جھڑک, یہ بھی کر کے دیکھ لیں, اور اگر یہ گولی نہ چلی ہو نا, تو آج اس سبق سے اپنے لیے عمل کی بات لیتے ہوئے, اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا شخص ہے نا, اس کو اللہ کی محبت کا نشہ دینا ہے. کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اعصاب اتنا جواب دے چکے ہوتے ہیں کہ پھر انسان کسی کی نہیں سنتا, وہ کہتا چپ کرو, اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو. آپ اس کو اللہ کی محبت کا نشہ دے دیں, اور یہ وہ نشہ ہے کہ جو شراب کے نشے کو بھی ہرن کر دے گا. اس کے لیے دعائیں بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے وہی طریقہ اللہ کی محبت کا, اللہ کی بات, اللہ کی کتاب, اس کی نعمتوں پہ غور, کائنات پہ غور و فکر, یہ سب چیزیں انسان کو لاتی ہیں. اوپن ایئر میں جائیں, واک کریں, آسمان دیکھو, سورج دیکھو, پریکٹیکل چیزوں میں لے کر آئیں ایسے لوگوں کو. ان کو کمرے کے بند ماحول سے نکال کر اللہ کی محبت دکھائیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص کا واقعہ انہوں نے لکھا کہ اس نے عورت سے زنا کیا, پھر عورت پریگنینٹ ہو گئی. اب زانی کو فکر ہوئی کہ میں کروں تو کیا کروں, شادی کر لوں گا تو خاندان برا کہے گا, جو بچہ ماں کے پیٹ میں اس کو قتل کر دوں گا تو ایک اور جرم ہے, اور اگر اس کو ماں کے پیٹ میں ہی رہنے دوں اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو جا کے اس کو کہیں پھینک آؤں تو بھی نہیں ٹھیک, جاؤں تو کدھر جاؤں. آپ نوٹ کریں, ایک سے ایک, ایک سے ایک مصیبت آ رہی ہے نا اس پہ, کسی طرف اس کا رخ نہیں ہے. سب سے بچنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہ اس گناہ کو کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیتا. تو اکثر میں نے یہ جملہ بھی بولا ہے تفسیر کی کلاسز میں, کہ کچھ لوگوں کو گناہ کرنے کے بعد رب یاد آتا ہے, کچھ کو اس کے بعد بھی یاد نہیں آتا. اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو گناہ کرنے سے پہلے رب یاد آ جاتا ہے. یہ گناہ کرنے سے پہلے رب کے یاد آنے کو تقویٰ کہتے ہیں. جو بعد میں سیکوینسز ہونے اس کو پہلے ہی چھوڑ دو. آپ نے دیکھا ہوگا جو سسٹرز بہت ویٹ واچر ہوتی ہیں نا, یہ کھا لیا تو یہ ہوگا. سونے جیسی چیز ہے, ساری دوستیں تعریف کر رہی ہیں, ایک بائٹ لے کے دیکھو کتنا مزے کا ڈیزرٹ ہے, کیا ہے. وہ کہتے چھوڑو, ایک منٹ کی بات ہے, میں نہیں کھاتی, میں نے میٹھا چھوڑا ہوا. نہیں کھاتے لوگ. میں اسی سسٹر کو جانتی ہوں جو میٹھے سے پرہیز کر رہی تھی, بلکہ ستا کہ بیٹے کی شادی آ گئی اور کہتی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کا میٹھا نہیں کھایا. جو ہمارے یہاں بڑا ایک معروف کام ہے کہ جی فلاں کی میٹھا اس کا زردہ تو کھا لو. نہیں کھانا تو نہیں کھانا, کچھ اور کھا لینا, یہ نہیں کھانا. تو جب ہم چند کلو وزن کم کرنے کے لیے اتنے ویٹ واچر ہیں, تو گناہوں کا ویٹ کم کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ صرف سوچنے کی بات ہے. تو بہرحال اس میں کتنی طویل بات تھی. اب چھٹی بات جس سے ہمیں تقویٰ مل سکتا ہے وہ کیا ہے؟ حیا اور عفت. آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کی لاج کا آنا. جب تک اللہ سے حیا نہیں کریں گے تقویٰ نہیں آئے گا. اور بندوں سے بھی جو بے حیائی ہوتی ہے نا, وہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے. سفیان بن عیینہ کا قول ہے, حیا تقویٰ کا سر پوش ہے, اور بندے کے اندر اس وقت تک خوف و خشیت پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک وہ شرم و حیا کی دولت سے سرشار نہ ہو. اور حیا اور شرم ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو اہل تقویٰ کو متقی بنانے کا فریضہ انجام دیتا ہے. کیا حیا اور عفت کے علاوہ کوئی اور بھی دروازہ ہے جو بندے کو تقویٰ کی حرم سرا میں داخل کر سکے؟ بات سمجھے آپ لوگ. حیا کے ساتھ بھی بندہ بہت سارے گناہوں سے رک جاتا ہے. جب حیا نہیں ہوتی تو گناہ جو مرضی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی, فائز لم تستحی فسنا معاشیتا, پس جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو کرنا چاہے وہ کر لے اور تجھے اس کی اجازت ہے. تو حیا بندے کو گناہوں سے روک لیتی ہے. مبرد ایک بہت معروف شاعر ہے عربی کے, وہ کہتے ہیں کہ جب میری خواہش نفس نے مجھے کسی فخش کاری کے کرنے کی دعوت دی تو حیا و عفت اور کرم و فضل ہی نے تو مجھے اس برے کام سے روکا. یہی وجہ ہے کہ میں نے کسی بدکاری کا کبھی کوئی کام نہیں کیا, اور نہ میرے قدم کسی مشکوک کام کی انجام دہی کے لیے چل کر کہیں گے. تو خلاصہ کیا ہے؟ اپنے اندر حیا لائیں. حیا جتنی آتی جائے گی, اور عفت کیا تھی؟ عفاف سے, پاک دامنی, اپنے دامن پہ دھبا نہیں لگنے دینا. تو یہ کیفیات انسان کو پھر گناہوں سے دور کرتی ہیں. ساتویں چیز بہت ہی خوبصورت ہے, شاید بظاہر دیکھنے میں نہ لگے لیکن بہت ریلیونٹ ہے تقویٰ کے حاصل کرنے میں, اور وہ کیا؟ صحت اور تندرستی میں صدقہ خیرات کرنا جبکہ طبیعت خرچ پر آمادہ نہ ہو. یہ کیسے؟ عطا کہتے ہیں کہ دین و ایمان کا بلند ترین مرتبہ تم اس وقت تک حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم صدقہ و خیرات کے عادی نہ بن جاؤ. اس حال میں تم صحت مند اور چاک و چوبند ہو, بخل تم کو خرچ کرنے نہ دے, اور عیش و عشرت اور ناز و نعم سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ رکھتے ہو, اور تم کو فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو. اس حال میں صدقہ و خیرات کرنا تقویٰ کی علامت ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ یعنی جب اپنی بھی خواہشوں کی لسٹ بڑی لمبی تھی, بلکہ خواہشوں کی نہیں, شاپنگ لسٹ اپنی ہی بہت بڑی تھی, اب کیا ہوا؟ اس وقت آپ اپنے اس پیسے کو کسی اور کے ساتھ خرچ کر دیں. آپ امیجینیشن میں لائیں, اپنے آپ پہ لے کر دیکھیے کہ آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. مثال ہے, آپ نے 1000 کرون جمع کیے جس سے آپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں. اتنے میں کہ آپ اس کو خرچ کرنے جاتے, شاپنگ کرتے, کسی کی طرف سے کوئی ایسی کال آ گئی کہ ان کو اپنی کسی ضرورت کے لیے 1000 چاہیے تھا, دین کے کام میں چاہیے تھا, مسلمانوں پہ, کسی پہ. اب ایسے وقت میں وہ 1000 دینا کوئی آسان کام ہے؟ عام دنوں میں 1 لاکھ دینا آسان ہوگا, لیکن اپنی خواہش کو قربان کر کے 1000 دینا بھی مشکل ہوگا. اور اس سے پھر آپ کو تقویٰ ملے گا. اور اسی پہ میں تھوڑی سی بات کروں کہ یہ تو مال اور پیسے کی بات ہے نا, خرچ کی. عموماً ہم یہی سوچتے ہیں, صدقہ خیرات کا لفظ جب آتا ہے تو ہم اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں کہ اچھا روپیہ پیسے ہی تو دینا ہے نا, وہ جو رکھے میں بینکوں میں اور ادھر ادھر گدوں میں چھپے اس کو نکال کے دے آتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, آپ کی خواہش تھی کچھ لینے کی پیسوں سے تو آپ نے وہ پیسہ صدقہ دے دیا تو تقویٰ ملا. آپ بڑے غور سے سنیے گا, جیسے پیسے کا صدقہ ہوتا ہے نا, جیسے اسی طرح وقت کا صدقہ بھی ہوتا ہے. آپ اس وقت میں پارٹی میں جا رہے تھے، صدقہ دے دیا آپ نے اللہ کے لیے، آپ اللہ کے دین کی کمٹمنٹ پہ آ گئے. ایسے ہی ایک ایکسپیرینس ہوا کسی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آج مجھے پتہ بھی چل گیا یا میرے سے بات کی نہیں ہوئے کہ وہ نہیں آ رہی. میں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی انہوں نے پرسنل ریزن بتائی، بھائی جا رہے ہیں، بہن جا رہی ہیں تو ان کو چھوڑنا ہے وہ ہے. میں نے کہا میری بات سنیے، وہ کب جا رہے ہیں؟ 1 بجے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ ان کو صبح 9 بجے رخصت کر دیں، کوئی ضروری ہے کہ آپ نے ان کو 12:30 یا 1:15 ہی رخصت کرنا ہے؟ آپ ان کو 9 بجے جائیں، مل ملا کے رخصت کر کے آ جائیں، اور آپ اپنی جاب پہ آئیں جو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا آنر دیا. کیا ضروری ہے کہ آخری لمحے تک ہم جانے والے کو دیکھتے رہے؟ پھر بھی تو چلے ہی جائیں گے. اللہ نے بات سمجھا دی، وہ آ گئی. میں نے اتنی دعائیں دی، میں نے کہا اللہ آپ کے جو بھی حالات جس کے بھی ہوں گے، ایسے عام ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں، جس وقت ہم کسی بچے کی محبت میں اپنے کام سے ہٹیں، جس وقت ہمیں مشکل لگ رہا ہے اللہ کے لیے نکلنا، اس بات کو یاد رکھیں. اور اکثر یہ جملہ آپ نے میرے سے سنا ہوگا کہ عام حالات کی نیکیاں بندے کو، یعنی عام حالات جب ہوتے ہیں نا، ہمارے کامن ہوتے ہیں. آپ ادھر مثال ہے کہ اسکول میں آتے ہیں، آپ کا کورس شروع ہے، آپ روز آئیں گے تو علم ملے گا نا. آپ کو منڈے ٹو فرائیڈے آنا ہے، آپ نے ایک کمٹمنٹ کر دی، الحمدللہ آپ آئیں گے. عام دنوں میں آپ آئیں گے اپنے عام حالات میں تو آپ کو علم ملے گا. جس دن مشکل ہوگا، یہی کیفیت، جس وقت آنا مشکل ہے اس دن آئیں گے تو تقویٰ اور ایمان ملے گا. اور جس وقت تقویٰ اور ایمان ملنا ہوتا ہے، ہم چھٹی لکھے بغیر چھٹی کر چکے ہوتے ہیں. بتانا تو بڑی دور کی بات ہے، خود ہی پتہ لگ جائے تو بڑی بات ہے، بعد میں پتہ چلے کہتے جو ہوگا دیکھیں گے، پہلے پوچھ لیا تو جانے ہی نہیں دیں گے. حالانکہ میں آپ کو اپنی عادت بتاتی ہوں، صرف آن سائٹ کی نہیں، آن لائن پہ بھی کئی ساتھی ہیں، حج پہ جاتے ہیں ادھر سے ادھر، ماشاءاللہ سارا وقت ایڈمنز ہوتے ہیں تو ای میلز کامن آتی ہیں، کبھی کبھی میں بھی چیک کر لیتی ہوں. جہاں مجھے پتا چلتا ہے کوئی سسٹر بکسن جا رہی ہیں، انڈیا جا رہی ہیں، حج پہ جا رہی ہیں، اپنا کام کسی کو دے رہی، اتنی لمبی دعا لکھ کے بھیجتی ہوں، اللہ آپ کا جانا برکت کا کرے، جہاں جا رہی ہیں وہاں خیر کرے، وہاں کوئی صدقہ جاریہ کرے، امان میں جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اب کبھی جائیں گے نہیں کہیں، ہم نے اب حج نہیں کرنا، ہم نے کبھی پاکستان نہیں جانا، جائیں گے، یہ اب ہمارا لائف ٹائم کام ہے. لیکن اگر سسٹم کے ساتھ چل کے ان ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو دعائیں لیتے ہیں، ورنہ کیا لیں گے، کچھ بھی نہیں ملتا. کہاں دعا نکلتی ہے دل سے اس بندے کے لیے کہ دوسرے آپ کو بتا دیں وہ تو بخشیں گے ہمیں، اچھا جی اللہ کرے خیر سے آ جائیں واپس. تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم مشکل حالات میں اللہ کے راستے میں نہیں آئیں گے، بات نہیں بنے گی. یہ محبتوں کا صدقہ ہوتا ہے، یہ قربانیوں کی زمین پہ دین کے پودے لگتے ہیں. جب آپ کمپرومائزنگ ہونے والا دین لوگوں کو سکھاتے ہیں، میں اپنے اوپر لے کے بتاتی ہوں، آج میں اس لیے نہیں آ سکتی، یہ مجبوری، اور اگلا 6 مہینے میں یہ نہیں کر سکتی، اگلے 2 مہینے میں یہ نہیں، اور اب مجھے ایک لمبی چھٹی چاہیے، اب میرا سحر کا موڈ آ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ میرے نخرے زیادہ دن نہیں چلیں گے، آپ تو دیکھ لیں گے میرے، یہ تو مجھے یقین ہے. اللہ نہیں دیکھے گا، اللہ کہے گا جو تم چھٹی کرو، تمہیں سیریں کرنی ہے شوق سے کرو. تو جب تک اپنی من پسند چیزیں اللہ کو نہیں دیں گے، جذبے، کئی دفعہ آپ کو محبتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی تو اللہ دیکھتا ہے کہ کس سے پیار زیادہ ہے. تو لہٰذا ایسے وقت پہ پھر انشاءاللہ تک کو ملتا ہے. اور کبھی کبھی کیا کریں، اس دن آپ آ کے سبق نہ سنیں، جو اپنا کام کر رہے تھے وہ نہ بھی فوکس ہو کے کر سکے، لیکن آپ نے اللہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا مشکل حالات میں خرچ کروں گی تو تقویٰ ملے گا، تو اللہ مجھے تقویٰ دے. لیکن یہ ہماری تڑپ پیدا کب ہوگی؟ جب ہمیں تقویٰ کی طلب ہوگی. جب تقویٰ کی دل سے طلب ہوگی نا، تو پھر انشاءاللہ یہ قربانیاں کر کے مزہ بھی آئے گا.
اعوذ باللہ
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہمارا جو آج کا تھا لیسن اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اللہ کی توفیق سے. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہے نا. تو الحمدللہ آج ہمارے ساتھ استاذہ جی لائیو ہماری کلاس میں ہیں. ہم استاذہ جی سے آج لائیو پر سنیں گے. روز ان کا سنتے ہیں تو یہ نور و نلا نور ہو جائے گا نا کہ آج ہم لائیو استاذہ جی کے ساتھ سیشن لیں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے استاذہ جی, آپ کلاس میں اگر ہمارے ساتھ ہیں پلیز. آپ کی آئی ڈی تو مجھے نظر آ رہی ہے. الحمد للہ میں مائک چھوڑتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی میری آواز ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ آپ تو بڑے ہو گئے ہیں. جو بڑی کلاسز ہوتی ہیں لائک جیسے نور اللہ نور اور اب اس سے بھی آگے علم نافع, تو میں سوچتی ہوں کہ ان کو میری باتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ اور دیا اور دینا ہے. لیکن بہرحال الحمدللہ یہ اللہ کی دین ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا. آج تھوڑا سا مجھے بھی اینڈ پہ سننے کا موقع ملا, تو میں بھی محاسبے کے طور پہ سوچ رہی تھی اور سن رہی تھی کہ ہم جب بولتے ہیں تو اس وقت ہمیں بولنے کی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں نا, لیکن جب سنیں تو پھر میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا کلاس میں جب لوگ سنتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں. تو بہت کریٹیکلی سنا میں نے آپ کا لیسن اور میری بہت ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ. جی اللہ کا شکر ہے. کیا دل میں زندگی میں جی جتنے بڑے ہو رہے ہیں اتنا چھوٹا ہونے کو احساس ہوتا ہے. الحمدللہ. دیکھیے بڑے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ آپ کے اندر عاجزی آ جائے. درخت پہ جتنا پھل لگتا ہے اتنا ہی جھک جاتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو اپنی نظروں میں چھوٹا ہونا ہمیں دوسروں کی نظروں میں ویسے ہی بڑا بنا دیتا ہے. تو بس یہی یاد رکھیں کہ زندگی کا یہ سفر ہے بہت ہمارے لیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. آج جو کرنا ہے کر لیجئے, کل کون کرے گا؟ اپنی زندگی میں جو نہیں کیا ہم نے وہ بعد میں کون ہمارے لیے کرے گا؟ اور آج اگر ہم نے اپنے وقت کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو کل کون ہمارے لیے کوئی کام کرے گا؟ تو ایک چھوٹی سی بات مجھے لکھی ذرا آپ کے. ویسے تو ماشاء اللہ آپ نے بہت کچھ سنا ہے اور مجھے ایسے وقت میں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. آپ لوگ میرے سے شیئر کریں کلاس کیسی جا رہی ہے, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا مسائل ہیں, کیا یہ انچارجز آپ کے اوپر کوئی زیادہ سختی تو نہیں کرتے, یا پھر یہ اسٹوڈینٹس آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتے. تو دکھ سکھ کر لیجیے, باتیں تو آپ سنتے ہی رہیں گے اتنی دیر میں. جب تک ٹائم آپ بتائیں تو میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ کمنگ کل پرسوں جو سیٹرڈے تو اس میں محرم کا اسپیشل پروگرام ہو رہا ہے حاجیوں کے لیے بھی جو ہوگا, اور اس میں محرم کی بھی باتیں ہوں گی. تو اگر آپ لوگ سن سکیں تو ضرور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو ہی ضرورت ہوتی ہے نصیحت کی. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیے. 1 to 3 کا ٹائم ہے ناروے کا, 15 منٹ شروع کے اسنیکس کے ہم کے لیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے. یہ لکھتی ہیں کہ مے اللہ ریوارڈ آل ٹیم فار امیزنگ ایفرٹ اینڈ فار گیو فار مائی شارٹ کمنگس. مے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری کا صدقہ جاریہ فار آل آپ ٹیچر. آمین ثم آمین. بس ہر دن اپنے لیے سوچیے کہ سونے چاندی ہیرے موتیوں سے قیمتی ہے. اسی میں جو کرنا ہے وہی کریں گے, جو یہاں سے لینا ہے وہی ملے گا, اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اب دیکھیے کہ محرم آ رہا ہے تو ہماری زندگی کا ایک نیا سال بھی تو شروع ہو رہا ہے نا. تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور ان کی زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے. تو بس یہی خواہش رکھیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو کچھ بھی موقع دیے ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے جو ابھی تک نہیں حاصل کیا. چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دے دیتی ہوں, آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے, کہ اپنی زندگی کے وہ سارے پلانز اور خواب جو ابھی تک آپ کے پورے نہیں ہو سکے آپ کے خیال میں, وہ لکھیے. اس سال محرم کے شروع میں ہی ہم اس سوچ کے ساتھ کہ چونکہ سال کا پہلا مہینہ دن ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی چیز کا شوق بہت ہوتا ہے. نئی کاپی ہو تو لکھنے کو دل کرتا ہے, نئی بک ہو تو پڑھنے کو دل کرتا ہے, اور نئی چیز ہو تو اس کو استعمال کریں تو بہت اچھا لگتا ہے نا. تو ہم کیوں نہ اس ایک سال کو اپنے ادھورے منصوبوں کو پورا کرنے کا سال بنا لیں. مثلاً بہت ساری نیکیاں ہم نے شروع کی پھر چھوڑ دی. مثلاً خود سے پوچھتے ہیں کیا میں نے باقاعدہ قرآن پاک کو سیکھ لیا. قرآن سیکھ لیا تو کیا لفظی ترجمہ ٹھیک ہو گیا؟ تجوید کیسی ہے میری؟ اور اگر یہ سب ہو گیا تو کیا بخاری پڑھ لی ہے؟ سیرت پڑھ لی ہے؟ اس طرح دین کے رنگ سے اپنی ادھوری چیزوں کو جمع کر لیں. پھر اسی طرح سے آپ دوسری طرف اپنی اخلاقی چیزوں کو دیکھیں. اپنی کن کن عادات کو ابھی تک میں نہیں پورا کر سکی یا کن اپنی عادات کو ابھی تک نہیں بدل سکی. ایک اپنی خامی سوچ لیں. مثلاً کسی کی خامی ہے کہ وہ لیٹ پہنچتا ہے کہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ بہت بولتا ہے. تو بس اس کو فوکس کر لیں کہ اب میں نے اس ایک سال میں اپنے اس عمل کو کم کرنا ہے. اب دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی بہت جمع ہو جاتا ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. میں اور آپ چھوٹے چھوٹے پزلز کی طرح ہیں، جن ٹکڑوں کو اپنی جگہ پہ ڈال دیں تو ہماری ایک خوبصورت سی تصویر بنتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ ان ساری چیزوں پہ غور کریں گے اگلے محرم کے آنے سے پہلے، آپ اس ایک سال میں وہ سب کچھ پا چکے ہوں گے جو ابھی تک اپنی 30, 35, 40 یا اس سے کم یا زیادہ سال کی عمر میں نہیں پا سکے. کیونکہ ہماری شخصیت جو ہوتی ہے نا، یہی ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اور یہی ہماری ترقی کا زینہ بھی بنتی ہے. آپ غیر محسوس طریقے سے دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اپنی کسی ایک ہیبٹ پہ کام کر لیا نا اس ایک سال میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ غم سے خوشی میں بدل جائیں گے. آپ کے تفکرات جو ہیں وہ بالکل بے فکرے پن میں بدل جائیں گے. بعض دفعہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، لوگ کہتے ہیں اب جینے کا مزہ آیا، اوہو یہ پتھر تھا میری ترقی کے راستے کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے بہت آسانیاں کرے اور برکتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا وہ تباہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تباہی سے بچائے. اپنے کردار کو اتنا خوبصورت، اتنا بلند کر لیں کہ لوگ آپ سے الجھنا چاہیں الجھ نہیں سکتے، سر پٹکنا چاہیں سر پٹک نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا کردار بڑا پختہ ہے. تو میری آپ کے لیے اور آپ کی میرے لیے دعائیں ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال اتنا کافی ہے کیونکہ میں آؤٹ آف دی اسکیڈول اندر آئی ہوں، تو مجھے پھر مسلسل احساس ہوتا ہے کہ میں آپ کا اسکیڈول نہ خراب کروں. تو آپ نے مجھے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء استاذہ دی فی دنیا والآخرہ. آپ کے لیے تو ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کسی کو سورس بناتے ہیں نا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو سورس بناتا ہے کہ ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں کھڑا کیا ہے. اور ہمیں ہمیشہ چاہے جتنے مرضی ہم کورس کرتے رہے ہمیں آپ کی ضرورت رہے گی نا. ابھی تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ، ابھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بس چلنا سیکھا ہے، ٹوڈلرز کی طرح ہے ابھی ہم. ابھی ہمیں آپ کی انگلی پکڑ کے ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اس راستے پہ جس پہ اللہ نے لگایا نا ہم اس پہ چلتے رہیں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے نا. جو بھی ہمارا قرآن سے پہلے کا سفر تھا وہ مجھے زندگی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بس بالکل کوئی اس کا مقصد ہی نہیں تھا نا. تو ہمیں اس قرآن نے اللہ کے ساتھ جوڑا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے بنایا وسیلہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور واقعی آپ نے بہت پیارا ریمائنڈر تھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ سب کی یہی فیلنگ ہے نا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کہ ہمارے لیے ریمائنڈر تھا کہ اس سال کے کہ ماہ و سال کیسے گزرتے جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کچھ کر لیں، کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جائیں تو بس کوئی اچھی یادیں چھوڑ کے دیں، کوئی کام کوئی کسی کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے دیں نا. تو ہم سب دیکھیں کہ ہم نے اس سال میں کیا جو ہم نے اپنے بنائے تھے ٹارگیٹس ہم نے اچیو کیے کہ نہیں. محرم آنے والا بہت ہی اچھا ریمائنڈر تھا. آپ بھی اپنے جتنے بھی آپ کے فرینڈس ہیں سب کو ان کو ریمائنڈر کریں، اپنے ریلیٹیوز میں فرینڈس میں اس چیز کو سرکولیٹ کریں جو ہفتے والا پروگرام ہے، سب اس سے فائدہ اٹھائیں ہے نا. اور ہم اپنے نیکسٹ جو ایئر ہے ہمارا، الحمدللہ صبح سے ہمارا جو سارا کچھ تھا جڑا ہوا کو ریلیٹڈ ہے. سورت محمد پڑھی، اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے نا، کہ جو ہمارے نیک اعمال ہوں گے. باقی کچھ پڑھنے سے، نوٹس لینے سے، ٹیسٹ دینے سے کچھ نہیں، جب تک ہمارے عمل نہیں ہمارے
ان کی نہیں اصلاح ہوگی تو اس کے بعد کچھ نہیں. پھر ہم نے اپنے اگلے سیشن میں بھی یہی دیکھا سر اٹھا کے جیو جو ہم نے کیا کہ ہم نے جو ہے اپنے آج کو کل سے بہتر بنانا ہے نا, اور کسی بھی چھوٹی چیز پہ ہم نے چھوٹی نیک اسپیشلی نیکیوں کے معاملے میں جو ہم کر رہے ہیں اس پہ کبھی بھی راضی نہیں ہونا, سیٹسفائیڈ نہیں ہونا. اس سے آگے دیکھنا ہے کہ جو ہم نہیں کرے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ جو ہم نے نہیں کیا وہ ہم کرے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد کرے, لیکن وہی کہ پہلے ہماری کوشش ضروری ہے نا. تو ہمارا آج کا تقویٰ والا بھی جو تھا کتنا خوبصورت آپ کے لیے چیک لسٹ بن گئی ہوگی کہ کیسے ہم نے, سب سے بڑی دولت ہے نا جس کو تقویٰ مل گیا تو اس کو بس پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اسی دے راستے پہ چل جائے گا ہے نا. وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر جلوت میں ہو خلوت میں ہو کہ وہ کوئی گناہ کرے نا. گناہ کرنے سے پہلے ہمیں رب یاد آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے. کیا کیا آپ نے پڑھے آج تو نا آپ لوگ بھی لکھے کہ کیا کیا ہم نے پڑھے آج کے تقویٰ ہم نے کیسے کرنا ہے ان کو اپنے ضرور آپ نے اپنی ایک بنانی ہے آج جا کے چیک لسٹ بنانی ہے کہاں پہ ہم جو ہے وہ فالنگ بہائنڈ کون سی چیزیں ہم نے اس کو اپنی اصلاح کن کن چیزوں میں کرنی ہے نا. آپ نے اپنے لیے کیا سوچا, آپ نے اپنے لیے کیا کوشچن لکھے ہیں, کوئی آپ نے نوٹ کیے ہیں. تقویٰ دل میں ہے کہ میں نہیں بولی جا رہی ہوں نا, میں آپ کو اس کے بعد ریکیپ نہیں کیا تھا. تو کوئک سا آپ لوگ مجھے ایک ایک سینٹینس میں لکھیں کہ آپ لوگوں نے کیا اپنے لیے آج لکھا ہے کوشچن آج کا. اللہ پر ایمان اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا, اس سے بھی ہمیں تقویٰ میں جو ہے وہ تقویٰ ہمارا بڑھتا ہے اس سے بالکل. اور کیا لکھا آپ نے, اور کیا اپنے لیے نوٹ کیا؟ پہلے سب سے پہلے تو میں نے کہا دعا ہے نا, دعا کتنی ضروری ہے. بہت بڑا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے نا کہ تقویٰ کی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر اپنا احتساب کرنا ہے, اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے گوج ماشاء اللہ, کہ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب وہ اپنا احتساب ہم خود کریں گے. اور جیسے سازا جی نے بھی ریمائنڈ کرایا کہ یہ سال کا اینڈ آ رہا ہے تو ہم اپنے پورے سال کا ہم اپنا لکھیں گے کہ ہم نے کیا تھا جو ہم نہیں کیا, ہم نے پھر کرنا ہے. اپنی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں نیکیاں ہم شروع کرتے ہیں ادھوری چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا اپنے لیے ریمائنڈر ہے, پھر آپ سب کے لیے بہت سارے ہم اس چیز کا سب لوگ ہم میں سے کہیں نہ کہیں اس گلٹ کا ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہاف پہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے ہے نا. اپنا محاسبہ کرنا ہے تقویٰ کی پہلی اینٹ, اس میں نیت ہے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی نیتوں کی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے, اپنے دیکھنے اپنے ریسورسز دیکھنے نا کہ حلال اور حرام کا کتنا زیادہ ہم نے اس کا پڑھا کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں شامل میرے اس میں کھانے میں میرے رہنے سہنے میں ہے نا کہ جو رکاوٹ بن رہی ہے میرے تقویٰ کے لیے. صبر اور قناعت. ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. پھر علم حاصل ہے نا, علم زیادہ سے زیادہ قرآن کر لیا تو پھر میں نے حدیث کی ہے کہ نہیں کی ہے نا, اور سیرت کتنی کی ہے کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ سیرت بھی. تو کہاں کہاں اگر ہم نے خود کر لیا تو اپنوں کے لیے تڑپنا ہے, دوسروں کے لیے تڑپنا ہے, ان کو بھی اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ جو چیز ہم نے حاصل کی ہے, کیونکہ دین تو ہمارا ہے ہی خیر فاہی کا نام نا. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو تقویٰ آئے گا نا. تو لوگوں میں کیوں اس چیز کا یا اپنے آپ میں بھی ہمیں کہیں کمی نظر آتی ہے کہ ابھی ہمیں صحیح معنوں میں معرفت ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا. پھر حیا اور عفت ہم نے دیکھا, پھر صدقہ کرنا جہاں پہ آپ کا دل نہ کر رہا, اپنی خواہش کو دبا کے صدقہ کرنا, اس سے بھی ہمارے تقویٰ میں ہوتا ہے نا. تو اپنے لیے ضرور بنایا کریں کہ آج اگر آپ نے یہ پڑھا ہے تو آج جا کے کہیں نہ کہیں چھوٹے سے چھوٹا میں نے صدقہ کرنا ہے. ضروری نہیں کہ وہ مالی ہی صدقہ ہوگا, ہم نے دیکھا کہ وقت کا صدقہ بھی ہے نا. تو جو اگر کوئی کسی دن کلاس میں اس نیت سے ہم آئیں کہ میں نے اپنے اگر ہمیں کوئی کام ہے محبتوں کا صدقہ ان کو چھوڑ کے ہم آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے ہے نا. انشاءاللہ عبادات میں اضافہ تقویٰ کی بنیاد صبر کراتے ہیں. الحمد للہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ہماری کلاس کا ٹائم بھی جو ہے وہ ہوا الحمد للہ, بس آپ کا ایک منٹ ہی پورا ہوا. اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ویکینڈ کے بعد ملاقات ہوگی. اپنے وقت کا ویکینڈ کا بہترین استعمال کریں. ہوں جو بھی پینڈنگ کام ہے ان کو بھی کمپلیٹ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں, ایک دوسرے کو اپنا بہت خیال رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہفتے والے کے پروگرام یا انشاءاللہ آپ کو محرم کا پروگرام ہے نا, تو اس کا ہم آپ کو انشاءاللہ بھیج دیں گے. لنک بھی جو گروپ ہے نا اس میں بھی آپ چیک کریں, اس میں بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا کہ سیمینار ہے, ٹھیک ہے, محرم کے سلسلے میں ہفتے کے دن. ٹائمنگ جو استاذہ جی نے میرا خیال 3 بجے بتائی تھی, 1 بجے سے 3 تھی نارمل ٹائم, تو میرا خیال ہے اگر میں رانگ ہوں تو اس کو پلیز کوئی آپ میں سے کریکٹ کر دے ٹائمنگ کو, ٹھیک ہے. تو آپ کو گروپ میں بھی ریمائنڈر بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اس کو ضرور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر. دعا کر لیتے ہیں. یا بدی یا یا بدی السماوات یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. اللہم انی اسالک, اللہم انی اسالک الہدا والتقی والعفاف والغنا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا, وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم, وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا إلهي آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرز علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي